الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں ہی تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے صاف ستھرا بچا کر رکھنے والا ہوں کافر لوگوں سے اور بلندی بخشنے والا ہوں تیری پیروی کرنے والوں کو تیرے منکروں پر قیامت کے دن تک کے لیے پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہوگا تو میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان تمام باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے.
ایک چیز بس اس آیت میں غور سے سمجھنے کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم وفات دینے والے ہیں. انی متوفی کا عیسائی لوگ قرآن حکیم کے اس لفظ سے یہ دلیل لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, جبکہ چھٹے سپارے میں جا کر رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ, ما قتلوہ وما صلبوہ, وہ قتل ہوئے نہیں ہیں, وہ بھی زندہ ہیں. بل رفعہ اللہ الیہ. تو پھر جاننا چاہیے کہ متوفی کا معنی کیا ہوگا. متوفی وفات سے بنا, اور وفات جو ہے یہ لفظ وفا ہے. وفا وفا کا معنی پورا ہونا. وفات بھی فلانا بندہ وفات پا گیا یعنی اس کی عمر پوری ہو گئی. بنیادی طور پر وفات کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ انی متوفی کا, ہم نے آپ کو فوت نہیں کر دیا بلکہ جتنی آپ کی عمر ہم نے اپنے علم میں رکھی ہوئی ہے وہ عمر ہم پوری کریں گے. فی الحال وہ پوری نہیں ہوئی, وہ عمر ہم پوری کریں گے. آسمانوں سے ہم دوبارہ آپ کو زمین پر اتاریں گے اور پھر جو آپ کے عمر کا حصہ بچتا ہے وہ پھر آپ کے لیے ہم پورا کر دیں گے. تو کافی لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچا لیا ہوا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ.
بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہو.
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے تو ان کی جزائیں پوری کی پوری دی جائیں گی اور اللہ ظلم کرنے والوں کو تو پسند ہی نہیں کرتا.
ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
یہ ہیں چند آیتیں اور حکمت بری نصیحتیں جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں.
ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کیسی ہے, اسے مٹی سے پیدا کیا پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا.
یہ کلام پاک کے مثال عیسیٰ کی مثال آدم ہی کی ہے. مانا کیا تھا, عیسائیوں کا ایک وفد رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. دل میں یہ ارادہ رکھتا تھا کہ ہم آج ثابت کریں گے, مناظرہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. حالانکہ ہم مسلمان لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں ہے, تو وہ اس لیے آئے تھے کہ ہم ثابت کریں گے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. آ کر کہنے لگے آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو اے محمد؟ حضور نے فرمایا وہ اللہ کے پاکیزہ بندے ہیں. جب بندہ کہا تو انہیں غصہ آ گیا, غصے میں کہنے لگے کہ بغیر باپ کے بھی کبھی کوئی بندہ پیدا ہوا ہے؟ تو وہ یہ سوچ کر کہہ رہے تھے کہ کیونکہ بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا کبھی نہیں ہوا تو عیسیٰ کا باپ انسانوں میں کوئی نہیں, لہٰذا اللہ ان کا باپ ہے, یہ اس کے بیٹے ہیں, وہ یہ چاہتے تھے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر عیسیٰ کا معاملہ تمہارے لیے اتنا عجیب ہے تو یہ بتاؤ کہ پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ نے انہیں پیدا فرما دیا, ان کا باپ بھی نہیں تھا, ان کی ماں بھی نہیں تھی. اس بات کی طرف وہ سارے پھر عیسائی جو ہیں وہ مبہوت ہو گئے, لاجواب ہو گئے. اس بات کو رب کائنات نے کہا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہی ہے, جب آدم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو عیسیٰ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ الحق من ربک فلا تکن من الممترین.
یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تو اے سننے والے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
پھر اگر کسی نے بھی آپ سے اس میں حجت بازی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس صحیح علم پہنچا ہے تو اسے فرما دو اب آ جاؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور ہم اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور ہم اپنے اپنوں کو اور تمہارے اپنوں کو پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں.
ابھی ابھی آپ نے سنا کہ عیسائی مناظرہ ہار گئے لیکن انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا, بڑے غصے میں تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, محمد مانتے کیوں نہیں ہیں. رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم ارشاد کر دیا آپ ان کے ساتھ مباہلہ کر لیں. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو لے آؤ, بال بچے ہم حاضر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری طرف سے ہلاکت اتر جائے, وہ مر جائے, برباد ہو جائے, اس پر لعنت ہو جائے. تو یہ بات رسول پاک علیہ السلام نے ان عیسائیوں سے کہہ دی. اس بات کی طرف رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تمہارے بیٹوں کو, اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو, اور اپنے آپ کو ہم لے آتے ہیں, تم اپنے آپ کو لے آؤ, اس کے بعد اللہ کے دربار میں ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. حضور نے جب دعوت دی تو عیسائی کہنے لگے ہم سوچ کر بتائیں گے. اگلا دن ہوا تو رات کو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور سوچے بچار کی, تو جو ان سب میں بڑا عالم تھا وہ کہنے لگا کہ محمد سے مباہلہ نہیں کرنا, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا ہم تو پھر مارے جائیں گے. خیر پھر گھر سے یہ مباہلہ نہ کرنے کا سوچ کر نکلے اور جب آگے پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس حضرت امام حسن بھی تھے, امام حسین بھی تھے, حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے, تو اور بھی اہل بیت کرام. تو عیسائیوں کا وہ عالم دیکھ کر کہنے لگا مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ارد گرد اور خود مصطفیٰ کریم کہ اگر انہوں نے کہہ دیا نا کہ اے اللہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ پہاڑ بھی یہاں سے ہٹ جائے گا. میرا خیال ہے ہمیں جانا ہی چاہیے, مباہلہ یہاں سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو بغیر مباہلہ کیے پھر وہ وہاں سے واپس ہو گئے. اس بات کی طرف رب کائنات نے قرآن حکیم کے اس مقام میں اشارہ فرمایا. پھر ان کے جانے کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے اس مباہلہ کے نہ ہونے پر تبصرہ کیا. آپ کے الفاظ یہ تھے کہ ان عیسائی پادریوں کے عذاب بہت قریب آ چکا تھا, ان کے عذاب بہت قریب آ چکا تھا, اگر وہ مباہلہ کرتے تو ظاہر سچے تو ہم ہی تھے, اگر وہ مباہلہ کرتے تو حضور نے کہا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ کر دیے جاتے اور خنزیروں کی صورتوں میں مسخ کر دیے جاتے, اور اگر یہ مباہلہ کرتے تو پھر ایسا ہوتا کہ قریب کے جنگل میں آگ بھڑک اٹھتی. اچھا ہوا کہ انہوں نے مباہلہ نہیں کیا ورنہ یہ تو سارے کے سارے آج ہلاک اور برباد ہو جاتے. پھر انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور جزیہ دے کر پھر وہ جیسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا پھر اس طریقے سے انہیں چھوڑ دیا گیا. ان هذا له القصص الحق وما من اله الا الله وان الله له العزيز الحكيم.
بے شک یہی سچا درست اور پکا ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں,
اور بے شک یہی بیان سچا درست اور پکا ہے,
بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے.
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
پس اگر وہ گردانی کریں تو اللہ بھی بلا شبہ فسادیوں کو خوب جاننے والا ہے.
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.
فرما دیجئے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, یہ کہ عبادت نہ کریں مگر اللہ کی اور اس کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہمارے بعضوں کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لیں, پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو گواہ رہنا ہم سب مسلمان ہیں.
یا اہل الكتاب لم تعاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون.
اے اہل کتاب تم ابراہیم کے معاملہ میں کس لیے جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل نازل ہی ان کے بعد کی گئی, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
یہودیوں اور عیسائیوں کی بیوقوفیاں قرآن حکیم نے نقل کی. وقفے وقفے سے مختلف اوقات میں یہودی حضور کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے سنا ہے آپ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں, ان کی شریعت کو ہم مانتے ہیں, تو پھر ان کے دین کو کیوں نہیں مانتے؟ ابراہیم تو یہودی ہوتے تھے. عیسائی آتے تو کہتے کہ آپ کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں, تو ابراہیم تو عیسائی ہوتے تھے, تم آپ پھر عیسائیت کو قبول کیوں نہیں نہیں کر لیتے. حالانکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, رسول پاک علیہ السلام سب نبیوں کو اللہ کا نبی تصور کرتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ پھر آپ مذہب یہودیت میں آ جاؤ کیونکہ ابراہیم یہودی تھے, مذہب عیسائیت میں آ جاؤ کیونکہ ابراہیم عیسائی تھے. رب کائنات نے کہا فلا تعقلون, بیوقوف ہو, یہودیت تو ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں شروع ہوئی ہے اور عیسائیت تو ان سے موسیٰ علیہ السلام سے بھی جا کر آگے بعد میں شروع ہوئی ہے, تورات بعد میں اتری ہے, انجیل بعد میں اتری ہے, تو جو مذہب بعد میں اترا تھا ابراہیم وہ کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ تو افلا تعقلون, کیا تم اس بات کی عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی پرانے دور میں, یعنی پرانے زمانوں سے یہودی بھی پرلے درجے کے جھوٹے واقعہ ہوئے ہیں اور عیسائی بھی پرلے درجے کے جھوٹے واقعہ ہوئے ہیں. آنے قریب ایک پورا رکوع آ رہا ہے جس کے اندر یہودیوں کی مذمت کی گئی کہ وہ کیسے کیسے مکاریاں, عیاریاں اور شرارتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا کرتے تھے. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑ چکے ہو ان باتوں میں جن کے بارے میں تمہیں بہت کچھ معلوم تھا, تو وہ چیزیں جن کے بارے میں تمہیں کچھ پتا ہی نہیں کیوں جھگڑنے لگے ہو؟ اور اللہ خوب جانتا ہے اور تمہیں کچھ معلوم نہیں.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی, بلکہ ہر باطل سے دور روئے نیاز جھکانے والے تھے اور آپ شرک کرنے والوں سے نہیں تھے.
تو اس طرح کی باتیں ہیں, تو انہیں آپ بطور مذہب اپنا دین اسلام کے محفوظ کیا کرو. آج بھی یہ باتیں قیامت تک چلیں گی. قرآن پاک کا بیان جھوٹا نہیں ہو سکتا. کوئی یہودی آپ کو ملے وہ کہہ جی ابراہیم تو یہودی ہوتے تھے, بھائی جھوٹ بول رہے ہیں. رب کائنات نے کہا یہودی نہیں تھے. کوئی عیسائی ملے جی ابراہیم تو عیسائی ہوتے تھے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. دونوں کی نفی کی مولا کائنات نے. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, وہ تو سچے صاف ستھرے مومن اور مسلمان تھے. تو قرآن حکیم کا بیان ان کے بارے میں یہ ہے, ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین.
لوگوں میں سے ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے, اور یہ اونچی شان والے نبی اور وہ جو ایمان لائے اور مومنوں کا مددگار دوست اللہ ہی ہے.
وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا دل چاہتا ہے کہ تمہیں راہ راست سے بھٹکا دیں, حالانکہ وہ بھٹکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ ہی کو, اور وہ سوچتے سمجھتے نہیں.
خاص عقیدہ سے مت کیجیے, پہلے بھی آ چکا ہے, کئی بار آئے گا, میں اشارہ آپ کو کرتا رہوں گا. یہودیوں کی ایک جماعت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نیک دل صحابہ کو گمراہ کرنے کے چکر میں تھی. ان کا دل تھا کہ فلانا فلانا فلانا, اگر یہ مڑ اپنی طرف سے, وہ امید میں تھے کہ عمار ابن یاسر فلانے فلانے یہ سارے صحابہ جو ہیں حضور کے چند ایک, تو انہیں ہم اپنے دین میں لے جا سکتے ہیں, اس کوشش میں وہ تھے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کا ایک گروپ چاہتا تو ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے. وما یضلون الا انفسهم, محبوب آپ نے اپنے اصحاب کی جو تربیت کر دی ہے نا, یہودی مل بھی جائیں تو انہیں اپنے دین اور ایمان سے پھیر نہیں سکتے ہیں. ایسا پکا ایمان آپ نے ان کے دل میں ڈال دیا ہے. قرآن حکیم نے حضور کے صحابہ کے ایمان کی گواہی دی. یہ بات ہمیں فوراً سمجھ آ جانی چاہیے. ہم مسلمانوں کا, اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ سارے کے سارے پکے مسلمان تھے, سارے کے سارے پکے مومن تھے, اور ان میں سے کوئی بھی گمراہ نہیں تھا. سارے اللہ کے ہاں جنتی تھے. رب کائنات نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم, میں حضور کے سب صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں, تو وغیرہ وغیرہ. تو یہ عقیدہ یہاں سے ہمیں جان لینا چاہیے کہ حضور کا کوئی صحابی بھی گمراہ نہیں تھا. البتہ ان کے درجوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شانوں کے ساتھ فرق رکھا ہوا تھا. کسی کا درجہ تھا, کسی کا اور اونچا درجہ تھا, کسی کا اور اونچا درجہ تھا. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون.
اے اہل کتاب, اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.
اے اہل کتاب, تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ حقیقی بات سے تم خود واقف ہو؟
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.
اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا ایمان لے آؤ اس پر جو ایمان والوں پر اتارا گیا صبح کے وقت, اور منکر ہو جاؤ پچھلے حصہ میں، شاید مسلمان اس طرح برگشتہ ہو جائیں۔
خطرناک سازش اسلام اور ہادی اسلام کے خلاف۔ یہودیوں نے پلان کیا، پلان یہ تھا کہ ایسا کرو 8-10 بندے کل سویرے سویرے مسلمان ہو جاؤ، کل پرسوں تو کئی دنوں میں ایسا کرو مسلمان ہو جاؤ، شام کے ٹائم مڑ کر کافر ہو جانا، یعنی مڑ کر پھر یہودی بن جانا۔ وہ تو کافر نہیں کہتے تھے نا، دوبارہ مڑ کر یہودی بن جانا۔ لوگ پوچھیں کیا ہوا، وہ یار ابھی تم نے سویرے اسلام قبول کیا شام کو پھر یہودی ہو گئے۔ آگے سے کہنا یار ہم گئے تھے دیکھا بالا ہے، غور سے سوچو بچار کیا پر کوئی مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ واقعی یہ دین سچا ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ شاید ایسا ہو جائے کہ لوگ محمد پاک کو ماننے سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو فیل کر دیا اور قرآن پاک میں اتار دیا اور کہا محبوب دیکھو اب یہ آپ کے خلاف اس طرح کا پلان کرتے چلے آ رہے ہیں، سمجھو میرے مسلمان بھائیو، یہودی کبھی بھی مسلمان کی حق میں خیر خواہ نہیں ہو سکتا، عیسائی کبھی بھی مسلمان کی حق میں خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے آقا کے بارے میں خیر خواہ نہ ہو سکے، وہ ہم غریبوں کے بارے میں کیا خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ تو سویرے مسلمان ہو جاؤ، شام کو کافر ہو جاؤ۔ ابھی اگلی آیات بھی سمجھو، اس کے اندر ان کی اور کیا کیا سازشیں تھیں۔
ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔
اور نہ یقین کرو سوائے اس شخص کے جو تابعداری کرتا ہے تمہارے دین کی، فرمائیے بے شک جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، اور جو تمہیں دیا گیا ہے اس کی مثل کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا، یا یہ کہ تمہارے رب کے پاس کوئی تمہارے خلاف حجت لا سکتا ہے؟ فرما دو فضل اللہ کے ہاتھوں میں ہے، عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت نواز خوب جاننے والا ہے۔
تو اور اپنے ماننے والوں کو یہودیوں کی یہ پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں بڑے سرغنہ قسم کے یہودیوں کی طرف سے کہ کسی بندے کا یقین نہ کرنا، یقین صرف اسی کا کرنا جو تمہارے دین میں آ جائے، باقی سب جھوٹ موٹ ہے۔ لا تؤمنو، یقین کرنا ہی نہ کسی کا، اس آیت کے اندر ایک بات یہ کی گئی۔ اور دوسرا ان کو خوش فہمی میں مبتلا کیا گیا، کہنے لگے کہ جیسا جو کچھ اللہ نے تمہیں نواز دیا ہے نا، دنیا جہان میں کسی اور کو نوازا ہی نہیں جا سکتا، تم اتنے با قسمت لوگ ہو، با مقدر لوگ ہو، بڑے یہودی چھوٹیوں کو پٹی پڑھا رہے ہیں۔ اور تیسری بات کہنے لگے کہ کسی کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے کہ تمہارے خلاف حجت لا سکے، تمہیں مغلوب کر سکے، علم سارا تمہارے پاس، اللہ کی عطائیں ساری تمہارے پاس۔ اسی گھمانڈ میں تو وہ یہ جملہ بولا کرتے تھے جو رب کائنات نے قرآن میں نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم چند دنوں کے لیے اگر گئے بھی، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے، لیکن اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے دوزخ میں جائیں گے، اس کے جنت پھر پکی پکی ہماری ہے۔ تو یہ اپنے ماننے والوں کو پٹیاں پڑھا رہے ہیں۔ اگر بڑے یہودی چھوٹے یہودیوں کو اس طرح کی پٹیاں پڑھائیں تو وہ ان کی پٹیوں پر چڑھیں۔ تو اے مسلمانوں، ہمارا بڑا قرآن ہے، تو ہمارا قرآن جو ہمیں رحمت کی پیاری پیاری باتیں پڑھائے، ہم کیوں نہ ان پر ایمان رکھیں اور انہیں اپنے کیوں دل کے اندر جگہ نصیب نہ کریں۔ تو بار بار قرآن یہودیوں کی سازشیں اور عیسائیوں کی سازشیں ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم،
وہ اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
میں بس رک کر کے ایک خاص بات مسلمانوں کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا۔ یہودیوں کی بات ابھی آپ نے سنی، بڑے دل کے ساتھ رہا اس بات کو ہضم کرنا۔ یہودی کیا کہتے تھے، سب کچھ ہم ہی ہیں، جو تمہیں مانے وہ بندہ صحیح ہے، جو تمہیں نہ مانے وہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ ابھی بھی آپ نے سن لیا، جو نوازشیں تم پر ہیں وہ ہیں، کسی اور پر ہے ہی نہیں ہے، جو علم تمہارے پاس ہے کسی اور پر ہے ہی نہیں ہے۔ تو جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، یہودی ایسا ہی سمجھتے تھے، جو کچھ ہیں ہم ہی ہیں، ہم جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، میں رک کر کے بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی نہ کسی عالم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی نہ کسی صاحب علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ میرا قرآنی پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ سوچ اور فکر کو یوں محدود کر دینا کہ اگر جو کچھ ہم میں مثلا میں جملہ بولتا ہوں، غلط ترین جملہ ہے، بولتا ہوں میں محمد اکبر جو کچھ کر رہا ہوں نا، یہ ہے اصل دین کی خدمت۔ باقی اس سے ہٹ کر گزر خان میں جتنے بھی علماء ہیں نا، ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، وہ تو دین کی خدمت کر ہی نہیں رہے۔ میں خود بھی یہی سوچوں اور آپ کو بھی یہی پٹی پڑھاؤں، یہ انتہائی گندا ترین نظریہ ہوگا کہ باقی سب ایویں ہی ہیں، سب کچھ میں ہی ہوں۔ اگر یہ نظریہ میں نے ایک تصویر آپ کے سامنے بنا کر رکھی، تو میرا خیال ہے کہ ہر حلقے کو قرآن کے انداز میں ایسا ہی سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہے صحیح دین کی خدمت، جو کوئی اور کر رہا ہے اس کی ٹانگیں کھینچو، اسے گراؤ، اسے پٹخاؤ، وہ ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ مجھے ایک بار ڈانٹ پڑی، مجھے ایک بار جھٹکیاں پڑی آج سے کوئی 12 سال پہلے، بس نادانی میں جملہ میرے ایک منہ سے نکل گیا. کسی شخص کی میں نے اطلاع کرنی تھی اپنے استاد محترم حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی بلا کو, تو میں نے کہہ دیا کہ استاد شاہ صاحب وہ تو مولوی صاحب بس ایسے ہی ہیں. مجھے ڈانٹ پڑی, آپ نے یہ کیوں کہا کہ ایسے ہی ہیں میرے بچے؟ جو بندہ حضور کے محراب میں بیٹھ کر سالما رضا کا پڑھاتا ہے اس کا بھی اللہ کی ہاں مقام ہے. تو تم نے یہ جملہ کیوں بول دیا؟ میں نے کہا استاد صاحب غلطی ہوگی, معاف کر دیں, آج کے بعد یہ جملہ نہیں بولوں گا. میرا خیال ہے کہ ہم اہل سنت کے جتنے بھی آپس میں حلقے ہیں, تو آپ جس کے ساتھ بھی آپ کی اٹیچمنٹ ہے, محبتیں ہیں, وہ بھی دین پاک کا کام کر رہا ہے, کوئی اور بھی دین پاک کا کام کر رہا ہے, کوئی تیسرا بھی دین پاک کا کام کر رہا ہے, خام کا آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں توڑنے کے چکر میں مت ہوا کرو, یہ بالکل اچھی بات نہیں. یہ تو میں دیکھیے آپ کے سامنے قرآن پاک میں ہم نے پڑھا, ابھی ابھی یہودی بس یہ سمجھتے تھے کہ بھائی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی صحیح ہے, جو تمہیں مانے تو وہ صحیح ہے, تم اسی کا یقین رکھنا جو تمہیں مانے, جو تمہیں نہ مانے وہ بندہ ہی صحیح نہیں ہے. بھئی یہ سوچ قرآن نہیں دیتا, ہم سب رسول اللہ علیہ السلام کے نوکر ہیں. کیا معلوم کہ میں ایسے بڑے مرتا پھروں کہ میں بڑی شیخ ہوں اور حضور کے دربار میں میرا مقام ہی کوئی نہ ہو, اور جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے رہے کہ یار یہ تو ایسا ہی ہے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کا بڑا مقام ہو. ہمیں یہ سارے راز ہیں, تو ان رازوں میں ایسے پھرولا پھرالی یوں نہیں کرنے چاہیے کہ پدر ماں سلطان بوت, میں بہت اچھا ہوں تو میرا باپ بڑا بادشاہ ہوتا تھا. کم از کم قرآن حکیم یہ نظریہ ہمیں نہیں دیتا. جو بھی رسول پاک علیہ السلام کا ملنگ ہے, چھوٹا ملنگ ہے یا بڑا ملنگ ہے, وہ سب اللہ کے ہاں باعزت لوگ ہیں. مزاج آپس میں نہیں ملتے, نہ صحیح, سوچ کا اختلاف ہے, نہ صحیح, لیکن ہے سب کا مرکز تو آخر کار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بنتے ہیں. ہمیں ہمارے مشائخ نے یہی سوچ دی, وہی سوچ میں آپ کے سامنے منتقل کر رہا ہوں, اور یہ الحمدللہ قرآن حکیم کی سوچ ہے. نبی سارے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں, کل میں نے کہا تھا, آج کہتا ہوں کہ نبیوں کے غلاموں کو بھی مذہب کے معاملے میں ایک دوسرے کی تصدیق کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے, تاکہ اللہ یہودی سارے اکٹھے ہو جائیں, عیسائی سارے اکٹھے ہو جائیں, مسلمان سارے اکٹھے کیوں نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يوده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يوده اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
اور اہل کتاب میں سے کوئی تو وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس امانت چھوڑے ایک امبار تو وہ ادا کر دے اسے تمہاری طرف, اور انہی میں سے وہ بھی ہے کہ اس کے پاس تو اگر ایک دینار بھی امانت رکھے تو وہ اسے تیری طرف نہ لوٹائے مگر جب تک تو اس میں کھڑا ہی رہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ امی لوگوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی گرفت نہیں, اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ علم رکھتے ہیں.
یہودی بھی دو طرح کے ہیں, کچھ امانتوں کی امانت داری کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں. یعنی قرآن پاک نے یہ بیان دیا, خیانت کرتے ہیں کچھ, اور کچھ ہیں وہ امانتیں نبھا لیتے ہیں. بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين.
ہاں جس نے اپنے عہد کی پاسداری کی اور تقوی اختیار کیا تو بے شک اللہ تقوی داروں سے محبت رکھتا.
تقوی صرف نماز پڑھنا نہیں, وعدے پورے کرنا یہ بھی تقوی کا حصہ ہے. قرآن پاک نے صاف صاف کہا, وعدے پورے کرنا, زبان کی پاسداری کرنا, عہد نبھانا, یہ بھی تقوی کا باقاعدہ حصہ ہے. اس لیے حضرت عمر ابن الخطاب نے فرمایا تھا کہ جس بندے کے ساتھ کبھی لین دین نہیں کیا نا, تو اس کے متقی ہونے کی پہچان اور علامت حاصل نہیں ہو سکتی. لین دین کر کے دیکھو, لین دین میں یہ بندہ کیسا ہے, کھرا ہے, کھوٹا ہے, جھوٹا ہے, سچا ہے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم.
بے شک وہ لوگ جو اللہ کی عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں حقیر و قلیل پونجیوں کا کاروبار کرتے ہیں, ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں, اور نہ ہی اللہ ان سے کلام فرمائے گا, اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا, اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب.
کیسے لے کر جھوٹے فتوے دینے والے لوگوں کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے دن کیا ان کا حصہ ہے؟ کوئی حصہ نہیں ہے, الٹا ان کے لیے تو سزا ہے. اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا, اللہ ان کی طرف نظر رحمت تک نہیں فرمائے گا. جو پیسوں کی خاطر اپنا دین بیچ دیتے ہیں اور غلط ملط سرد فتوے لوگوں کو جاری کر دیتے ہیں, یہ پرانے زمانوں سے یہودیوں عیسائیوں کی کہانیاں چلی آ رہی ہیں جو قرآن اس وقت عبرت کا نشان بنا کر ہمارے سامنے کر رہا ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. يعلمون.
بے شک ان میں سے ایک فریق ایسا بھی ہے جو کتاب میں اپنی زبانوں کو ایسے جھل دیتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب خیال کرو حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ جھوٹ کہتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہوتے ہیں.
یہودیوں کی عادت بیان کی ہے کتاب کے اندر لہجے بگاڑ بگاڑ کر کے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جو اللہ نے نازل نہیں کیا اس کو اپنی طرف سے انجیکٹ کرتے ہوئے لہجہ ایسا مروڑتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ وہ یہ بھی اللہ ہی کی بات ہے. یعنی غیر کلام الہی کو کلام الہی بنا کر پیش کرتے ہیں. یہودیوں کی یہ تحریف تورات کے اندر آج بھری ہوئی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسے انداز میں بات کرنا کہ لوگ سمجھیں یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. پرانی عادت یہودیوں کی. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگ جائے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ اس کا کہنا یہی ہوگا کہ رب والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم جو دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے رہتے ہو.
عیسائیوں کا ایک جھوٹ بیان کیا قرآن حکیم نے. رسول پاک علیہ السلام نے جب عیسائیوں سے کہا کہ اسلام کی دعوت حضور نے دی تو کہنے لگے پرابلم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں سمجھا کر گئے تھے کہ بھائی رب میں ہی ہوں، تو میرے بعد کسی کو ماننا نہیں ہے، تم نے میں رب ہوں تو مجھے ماننا، تو میرے بعد کسی اور کو نہیں ماننا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ کہہ کر گئے تھے، مجبوری ہے، ہم ان کے فرما بردار ہیں، لہذا اب ہم اے محمد آپ کو مان نہیں سکتے. رب کائنات نے کیا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھی نبوت دی ہے کتاب دی ہے ان کا سبق یہ نہیں ہوتا تھا لوگوں کے نام کہ مجھے رب مانو، بلکہ وہ کہا کرتے تھے کونوا ربانیین، تم سارے اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، رب وہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی کسی نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کی ربوبیت منوائے، بلکہ وہ تو اللہ کی ربوبیت منوانے کے لیے ہوتے ہیں. نبیوں کے نمائندگان جو ہوتے ہیں، جو ان کے نبیوں کے جو وراثت علمی کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، میری مراد علماء ہیں، میری مراد اولیاء کرام ہیں، اہل اللہ ہیں. تو زمانہ قدیم سے آج تک جو صحیح اہل اللہ اور صحیح اولیاء ہیں ان کی شان یہی رہی ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑ کر کہتے ہیں ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. اور اللہ والے بننے کے لیے نبی کی تعلیم کا سامنے کرنا بہت ضروری ہوا کرتا ہے. ہر ولی کی یہی تبلیغ اور یہی اس کا میسج اور پیغام لوگوں کے نام رہا ہے. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون.
اور تمہیں وہ یہ حکم بھی نہیں دے گا کہ فرشتوں اور انبیاء کو رب ہی بنا لو، تم پر کوئی کفر کیسے پیش کر سکتا ہے جبکہ تم خود پکے مسلمان بن چکے ہو.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کسی ذریعے سے کتاب و حکمت سے کچھ عنایت کروں پھر تشریف لائے تمہارے پاس عظیم رسول تصدیق کرنے والے جو تمہارے پاس ہے اس کی، تو تم ضرور ضرور ایمان لانا ان پر اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا. فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اس پر؟ اس اقرار پر تم نے میرا بھاری ذمہ قبول کر لیا؟ بولے ہم نے اقرار کیا. فرمایا تم سب گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے.
ہمارے آقا حضور پاک علیہ السلام کی عزت افزائی بیان ہو رہی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کے عزلی چرچے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عزلو ہی میں ارواح کی دنیا میں ہم نے سب پیغمبروں کو اکٹھا کیا تھا، سرکار دو عالم جانے جانا کو بھی اکٹھا کیا تھا ان کے ساتھ، اور بٹھا کر کے ہم نے یعنی اپنی شانوں کے ساتھ جو روحوں کے بیٹھنے کا انداز تھا، تو ہم نے پوچھا تھا بھائی دیکھو یہ ہمارے نبی محترم ہیں، اگر یہ تمہارے کسی کے دور میں بھی آ جائیں تو یہاں بولو کہ جب یہ آئیں گے تو پھر کلمہ ان کا چلنا چاہیے، ایمان تم بھی انہی پر قبول کرنا، ان کے شانہ بشانہ چلنا، ان کے دین کی معاملات میں ان کی مدد کرنا. سب نبیوں نے وعدہ کیا, اقرار کیا, گواہیاں چلیں. پھر اللہ رب پھر ہر نبی اپنے اپنے دور میں انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ دل ربا رسول تشریف لے آئیں اور وہ جو ہم نے عہد کیا تھا اس کو نبھا ڈالیں. لیکن اللہ کو پتا تھا میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کب بھیجنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی خواہشات کو ایک بار اکٹھا کیا اور وہ اکٹھا کرنا شب معراج کے موقع پر ہوا. سب نبیوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز کھڑا کروا کر تو پڑھائی, جو اس بات کا اقرار تھا کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کو امام الانبیاء تسلیم کرتے ہیں اور سب نبیوں کا آقا تسلیم کرتے ہیں. تو یہ جو ایمان قبول کرنا یہ تو سب نبیوں نے کیا, لیکن ایک چیز ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدر بنائی تھی, اور وہ جو وعدہ نمبر دو تھا کہ ہم رسول اللہ کے دین کی خدمت میں ان کی تابے داری کریں گے, مدد کریں گے, جو کام حضور کرتے ہیں ہم ساتھ کریں گے. تو یہ معاملہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حصے میں رکھا. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں, قیامت سے قریب جب زمین پر تشریف فرما ہوں گے تو رسول پاک علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ہمارے خلیفہ بن کر تشریف فرما ہوں گے. اس وقت بطور نبی تشریف نہیں ہوں گے, بطور خلیفہ تشریف فرما ہوں گے, اور رسول پاک علیہ السلام کے دین پاک ہی کو نافذ کرنے میں کوشش فرمائیں گے, اور 40 سال تک مسلسل وہ اسلام کے احکام اور تعلیمات لوگوں کو سکھاتے رہیں گے. یہ ساری انبیاء کی عظمتوں والی کہانی سرکار دو عالم علیہ السلام کی بے شمار عظمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
پھر اس کے بعد جس نے اعراض برت لیا تو ایسے سب لوگ نافرمان ہوں گے.
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.
کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کچھ اور تلاش کرتے ہیں, حالانکہ اس کے سامنے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی سے اور مغلوب ہو کر گردن بچھائے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں.
قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو بھی ہماری طرف اتارا گیا اور نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر, اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور سارے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے, ہم تو ان سب میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں ڈالتے اور ہم اسی کے لیے روئے نیاز خم کرنے والے ہیں.
یہ پیچھے بھی آیات آ چکی ہیں, آئندہ پھر آتی رہیں گی. ہم سب نبیوں کو ماننے والے ہیں, یہ عقیدہ ہے. سب نبیوں کی نبوتوں کو ہم تسلیم کرنے والے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آج اعلان وہ ہے, نبی سب نبی ہیں لیکن شریعت آج صرف رسول اللہ کی چلے گی. کلمہ آج صرف رسول اللہ کا پڑھا جائے گا. نبی سب برحق تھے, یہ اعلان کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ عقیدہ, یہ ایمان اگلی آیت میں غور سے سماعت کیجیے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اور جس نے اسلام کے سوا اور دین تلاش کیا تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا, اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا.
آج بس اسلام ہے, سرکار دو عالم علیہ السلام کی نبوت کا اعلان ہونے سے لے کر قیامت تک بس اسلام. اسلام کے سوا کوئی بندہ کوئی سا بھی مذہب اختیار کر لے, رب کائنات نے کہا آخرت میں نقصان نہیں اٹھائے گا, اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. آج کے دور میں عیسائیت ناقابل قبول, یہودیت ناقابل قبول, مرزائیت ناقابل قبول, ہندو ہونا ناقابل قبول, سکھ ہونا ناقابل قبول, آتش پرست ہونا یعنی کوئی مذہب آج کے دور میں نافذ نہیں ہو سکتا. صرف اسلام کی شان ہے, جس کو رسول پاک علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا, الاسلام یعلو, اسلام چھا گیا ولا یعلا. اب اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا, اتنی سازشوں کے باوجود اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا. اب قیامت تک دین صرف اسلام ہے. پیسوں کے لالچ میں, نیشنلٹیوں کے لالچ میں اپنا دین نہ چھوڑا کرو, مرزائی نہ ہوا کرو. یہ کتنے نالائق لفظ کم ہے, کافر ہو گئے, کتنے لوگ مرتد ہو گئے وہ عورتوں سے شادی کرنے کے چکر میں. کتنے مذاہب ایسے ہیں جو لوٹنے کے لیے ایمان اپنی لڑکیاں پیش کرتے ہیں, شادیاں کر لو ان سے, ہم تمہیں لاکھوں روپے دیتے ہیں, کوٹھی بنگلہ دیتے ہیں. یہ باقاعدہ پکی پکی اخبار ہیں اور خبریں جو ہم غریبوں کو سننے کو ملتی رہتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ دولت نہیں ایمان کی دولت سے بہرمند فرمائے. ایمان کا کم از کم سودا نہیں ہونا چاہیے, کردار کا سودا کم از کم نہیں ہونا چاہیے. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.
کسی ایسی قوم کو اللہ کیسے منزل نصیب فرمائے گا جس نے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کر دیا ہو، حالانکہ وہ خود گواہ تھے کہ رسول معظم حق ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس روشن دلیلیں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم قوم کو کبھی بھی رہیاب نہیں فرمایا۔
یہودیوں کی دوہری تصویر بیان کی اس آیت میں، جب تک سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرما نہیں ہوئے تھے یستفتحونا تو ان کا نام کا وسیلہ ڈال ڈال کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کے صدقے ہمارا یہ کام کر دے، ہمیں کامیابی دے دے، اتنا پہچانتے ہوتے تھے اور ان کے واسطے دیا کرتے تھے۔ جب سرکار تشریف لے آئے تو انکار کر بیٹھے۔ بولے کا انعت نے کہا ایسی قوم کیسے منزل پا سکتی ہے جو ماننے کے بعد پھر دوبارہ پھر کافر ہو جائے؟ جب حضور نے کہا میں آ گیا ہوں وہ نبی تو کافر ہو گئی، نہ ماننے کے ارادوں میں وہ چل پڑی۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین،
ایسے لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت پڑتی ہے۔
خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون،
وہ ہمیشہ اس پھٹکار میں پڑے رہیں گے، ان پر عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں۔
الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم،
ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح میں لگ گئے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔
ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔
ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر کر سونا فدیہ میں دینا چاہیں تو بھی ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے درد دینے والی سزا ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں۔
دوزخ سے بچنے کی قیمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جنت میں جانے کی اور دوزخ سے بچنے کی قیمت، ایک شے ہے جو قیمت بن سکتی ہے، ایک شے ہے جو قیمت نہیں بن سکتی۔ ارشاد گرامی ہوا یہ جو کفر پر مر گئے قیامت والے دن اگر یہ زمین بھر کر سونے کی لائیں، اے اللہ یہ گولڈ سونا لے لے، زمین بھر وہ لاکھوں کھربوں 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 من سونا ٹنوں کے حساب سے دیں، ہمیں دوزخ میں نہ بھیج ہمیں جنت دے دے، رب کائنات یہاں کھربوں من سونا قابل قبول نہیں ہوگا، اور پھر کیا شے ہے جو قابل قبول ہوگی؟ ہمارا ایک مختصر سا بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ پڑھ کر آ جانا میرے پاس تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ کھربوں من سونا ایک پاسے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک پاسے، اللہ کے ہاں اس کلمے کی قیمت ہے لیکن کھربوں من سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایمان بچا کے رکھنا، ایمان بچا کے رکھنا، ایمان بچا کے رکھنا۔ ایمان بچانے کے بڑے ذرائع ہیں، اہل بیت سے محبت رکھنا، حضور نے خود فرمایا ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے، قرآن سے گہری وابستگی رکھنا، یہ خود حضور نے فرمایا کہ جو قرآن سے گہری وابستگی رکھنے والا ہے ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا، اور بہت ساری چیزیں ہیں ایمان بچانے والی، جیسے جیسے آتی رہیں گی آپ سنتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہو گیا، تین سپارے ہمارے مکمل ہو گئے، چوتھے سپارے کا آغاز ہونے لگا ہے، ابھی آئندہ آپ کو آسان لگا کرے گا۔ آسان لگنے کی وجہ یہ ہوگی کہ جو عنوان پیچھے ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بار بار اس لیے ارشاد فرماتا ہے تاکہ تمہیں پکا ہو جائے، یاد ہو جائے، دل میں اتر جائے، جو بات بار بار کہی جائے وہ خوب یاد ہوتی ہے، تو اللہ پاک تو اس لیے ارشاد فرماتا ہے، تو پھر ہم آئندہ وہ وقت بچا کر کے تو اگلے مضامین پڑھ لیا کریں گے۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم،
ہرگز تم نیکی نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ خرچ کرو اس سے جو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو بھی کوئی چیز تم خرچ کرتے ہو تو اللہ اسے خوب جاننے والا ہوتا ہے۔
جہاں تک یہ عنوان ہے کہ اللہ کے راستے میں اچھی شے خرچ کرو تو یہ کامل نیکی ہے، یہ کل بھی ہم نے جان لیا تھا اصحاب صفہ کے بارے میں، تو لگے تو میں نے آپ کو بہت کچھ سمجھانا چاہا تھا۔ ایک شرعی مسئلہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں میں دو تین چیزیں، میں مرغی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں دو کلو چاول صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں 20 روپے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں 2 سیر گڑ چینی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں میں نے بولی، ان سب میں افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں پیسوں کی صورت میں۔ اپنا وہ نظریہ ختم کریں، کالا بکرا، پیلا ککڑ، یہ چیزیں, لال ککڑ تو پیلا بکرا, یہ چیزیں بھائی ان کی اسلام میں کوئی بنیاد نہیں ہے کہ کالا ہو تو پیلا ہو کہ لال ہو, یہ تعویذ گنڈے والوں کے اپنے کرتب ہیں, ہمیں اسے غرض نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا, توجہ کرنا میرے حضور نے یہاں تک فرمایا, تم اگر دینا چاہو تو بکرے کا کھر بھی صدقہ کر سکتے ہو, کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کر سکتے ہو, پانی کا گھونٹ بھی صدقہ کر سکتے ہو. یہ ساری باتیں جب حضور ارشاد فرمائیں, اچھا جائز تو یہ سارا کچھ ہے, پیسے دینا سب سے افضل اس لیے ہے, دلیل ایک تو وہ ہے کہ پیسے میں نے کسی غریب کو دیے تو وہ اپنی ہر طرح کی ضرورت پوری کر سکتا ہے, اور اگر اسے مرغی دوں گا تو صرف روٹی کھانے والی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. فرق سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو, میں پیسے دوں گا تو دوائی بھی لا سکتا ہے اور بڑے معاملات, اگر اسے گوڑ دوں گا تو صرف میٹھا کھانے والی ضرورت اس کی پوری ہو سکتی ہے. ایک دلیل تو وہ ہے, ایک دلیل یہاں سمجھیں, تم کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک پسندیدہ ترین چیز نہ دو. میرا خیال ہے پیسے سے بڑھ کر پسندیدہ اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک, ہم انسانوں کے نزدیک روپیہ پیسہ یہ بڑی پسندیدہ ترین چیز ہے. تو اللہ پاک نے کہا جو سب سے پسند ہے نا وہ دو, تو سب سے پسند تو پھر پیسے ہی ہیں, روپیہ ہی ہیں, کرنسیز ہی ہیں, تو اس لیے بھی پیسوں کی صورت میں دیا ہوا صدقہ سب سے افضل ہوتا ہے. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. غور سے میرے دوستو بات سنو, ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے ہاں, اس فتنے کو ختم کرو. یہ ساری کہانی آپ کو بتاتا ہوں مذہب کی روشنی میں. بعض اوقات آپ لوگ مدارس میں جو جہاں جہاں سے آیا ہوا ہے بکرے دیتے ہو, اور آپ کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بکرا دینا ہی صحیح ہے, حالانکہ پیسے دینا بھی صحیح ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا پیسے دیا کرو, لیکن اگر آپ نے بکرا دیا, ہوتا یہ ہے کہ جن مدارس میں آپ نے بکرا دیا تھوڑی دیر پہلے بکرا کوئی اور بھی دے گیا تھا, اب ان کی ضرورت یہ بنی ہوئی ہے استاد کو تنخواہ دینی ہے, ان کی ضرورت یہ بنی ہوئی ہے بجلی کا بل جمع کرانا ہے, ان کی ضرورت یہ بنی ہوئی ہے موٹر جل گئی ہے تو موٹر ٹھیک کرانی ہے. 100 ضرورتیں مدارس کی ہوتی ہیں, تو وہ پھر مجبوراً کیا کرتے ہیں, بکرا بیچ کر کے تو پیسے پھر ادھر صرف کر دیتے ہیں. اللہ کے حکم میں یہ جائز ہے. تم لوگ پبلک, آپ لوگ اس کو فتنہ بناتے ہو. دیکھو میں آپ کی غلطیاں بتا رہا ہوں, آپ اس کو فتنہ سمجھتے ہو, آپ اس کو ہوا دیتے ہو, مولوی صاحب بکرا بیچ کر کھا گئے. نہیں, پوچھو تو صحیح کہ مولانا صاحب بکرا جو بیچا ہے آپ نے کیا وجہ ہوئی ہے, تو بلکہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ نے دے دیا تو اللہ کے ہاں آپ کا مقصد پورا ہو گیا, وہ اگلے اس کو صحیح استعمال کریں یا غلط استعمال کریں وہ اللہ کے ہاں خود مجرم ہوں گے. مثلا آپ مجھے بکرا دے گئے, مرغا دے گئے, میں نے بیچ کر کھا لیا, خود کھا لیا, ہڑپ کر گیا یا بچوں ہی کو کھلا دیا, جب آپ نے یہاں پہنچا دیا نا, آپ کا حکم مقصد اللہ کے ہاں پورا ہو گیا, اور اس کے بعد میں گڑبڑ کروں گا یا کوئی مدرسے والا صاحب وہ اللہ کے ہاں خود مجرم ہوگا. تو اس لیے آپ, میرا خیال ہے کہ آپ کو میں ایک سنجیدہ رائے یہ دینا چاہوں گا, یا تو دو ہی پیسے, ان نظریات کو ختم کرو نا کہ بکرا ہی دینا ہوتا ہے, کالا ککڑ ہی دینا ہوتا ہے, ان نظریات کو ختم کرو. جائز ہے, آپ سب سے افضل چیز ہے پیسے, پیسے دو یا تو کرو ہی یوں, اور اگر آپ نے یوں نہیں کیا اور کسی مدرسے میں آپ نے جو چاہا تو بھجوا دیا, پھر ان غریبوں نے اپنے معاملات پورے کرنے کے لیے وہ بیچ دیا تو بیچتے ہوئے پکڑا گیا, تو فتنہ مت بنایا کرو, اپنے روحانی پیشواؤں کے خلاف فتنہ مت بنایا کرو. یہ دنیا جہان کے ہر مدرسے کے اندر ایسا ہوتا ہے, وہ ان کی 100 مجبوریاں اندر خاتے لگی ہوتی ہیں, وہ کیسے وہ بکرے ہی بینک والے بکرا لیتے ہیں, نہیں تو وہ ڈائریکٹ بکرا ہی دے دیں, لو جی بل جمع کر لو, مجبوری ہے آپ سمجھے نا. تو میں نے آپ کو ایک مہذب بات کہنا چاہیے کہ آپ نے جب دے دیا اللہ کا حکم پورا ہو گیا, لہذا اس کے بعد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو, غلط ہوگا قیامت کو خود جواب دے ہوگا, صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. یہ بات امام رازی نے نہیں لکھی ہے, میں نے پہلے آپ کو بتایا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کے اندر دن بدن پیدا ہوتی رہتی ہیں, تو بتایا اس لیے نہیں جاتا کہ لوگ کیا سمجھیں گے, لیکن مجھے اس سے ڈر نہیں ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے. پہلے مجھے جو لوگوں نے سمجھنا تھا سمجھ لیا, جو اچھا برا ہوں میں وہ وہی ہوں, تو اس لیے میں جو اللہ کا حکم ہے وہ تو آپ کو صاف صاف کھول کر بتا دوں نا, یہ ساری باتیں کوئی حرج ان میں نہیں ہوتا. ہاں ترجمہ کرو بھائی.
کھانے تو تمام ہی اولاد یعقوب کے لیے حلال تھے سوائے ان کے جو یعقوب نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر خود حرام کر لیے تھے. آپ فرما دیں تورات لاؤ تو صحیح, پھر پڑھو اسے اگر تم سچے ہو.
یہ اصل میں ایک رسول پاک علیہ السلام اونٹ ذبح فرماتے بھی تھے, گوشت کھاتے بھی تھے, اونٹنی کا دودھ بھی تناول فرماتے تھے. یہودی شرارتی قوم, ہر ٹائم کوئی نہ کوئی پنگا, شرارت, فساد. کہتے ہیں آپ کہتے ہو میں ابراہیمی ہوں, حضور پاک علیہ السلام کو آپ کہتے ہو میں ابراہیمی ہوں. ابراہیم علیہ السلام نہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے نہ وہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے, تو آپ پھر کیوں کھاتے ہو؟ رب کائنات نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں، کھاتے تھے، وہ تو کھاتے تھے، کل طعام کان حلا، حلال تھے، سارے کھانے حلال تھے، ان ظالموں نے خود اپنے اوپر حرام کیے ہوئے ہیں. جیسے بندہ نظر نہیں مان لیتا کہ میں تیرے کار نہ آسا، وہ سمجھتا کہ اب میں کار نہ جاؤں گا تو یہی ٹھیک ہے. انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. تمام دینوں کے اندر یہ جانور حلال تھے اور ان کا دودھ جو ہے وہ بھی حلال تھا، یہ اس بات کا بیان کیا گیا. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون.
پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھے تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں.
دو چیزیں جانی ہیں، ایک حضور نے اپنے متعلق ارشاد فرمائی حدیث، آپ کو پتا نہیں کہ حدیث ہے کہ نہیں، آپ نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ بات ایسے ہے. جو غلط حدیث، جھوٹی حدیث حضور کی طرف منسوب کرنا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دوزخ ہے. جو بندہ وہ بات کہتا ہے جو میں نے کہی نہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کہی ہے، میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، دوزخ میں جائے گا. ایسے ہی اللہ کی طرف کوئی غلط بات کبھی منسوب نہ کرنا. کئی بار لوگوں کی زبانوں سے میں یہ جملہ سن چکا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں، تو جو بات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ قرآن پاک میں ہوتی ہی نہیں ہے. چلو شکر میں ٹوٹا پھوٹا حافظ ہوں، مجھے پتا چل جاتا ہے، تو دو لفظ الف بے علم کی بھی اللہ پاک نے نصیب فرما دیا، الف بے یہ بس گزارے، تو مجھے پتا چل جاتا ہے. پھر میں اسے کہتا ہوں بھائی تجھے یہ کہنے سے کیا ذائقہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو اپنی بات کو پختہ کرنا چاہتا ہے، پختہ بات کرنی ہے، پھر واقعی وہ پڑھ کر بتا جو اللہ کہتا ہے، تو یہ قرآن پاک میں ہے ہی نہیں ہے. تو ایسے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی کتنی باتیں لوگ ایسے کر جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے. حضور نے فرمایا بھائی اس لیے تو ہم اہل محراب نشین پیٹتے ہیں کہ مہربانی کرا کرو، علم سیکھا کرو، علماء کے پاس آیا کرو، بر وقت جمعہ ادا کیا کرو، کوئی نہ کوئی حدیث تو کانوں میں پڑ ہی جائے گی نا. اب دیکھو آپ یہاں آج آپ کو پانچواں دن ہے، تو چلو سارا کچھ نہیں تو میں کہوں گا کچھ نہ کچھ علم تو اللہ نے ذہنوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے نا، اللہ کی شان ہے بالکل ہی. اب یہ نہیں کہ آپ خالی جاؤ گے، کچھ نہ کچھ تو علم آ گیا نا، تو بر وقت پہنچا کرو، علم کی نشستیں اپنے اپنے علاقوں میں اٹینڈ کیا کرو، پتا ہو کہ اللہ کیا کہتا ہے اور رسول اللہ کیا کہتے ہیں. بغیر سوچے سمجھے اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں ہوتا ہی نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. یہ دیکھو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، ظالم نہ ہوں تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے کہا، حالانکہ اللہ نے ایسا کہا ہی نہیں ہے. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
آپ فرمائیے اللہ نے سچ فرمایا، تم ابراہیمی دین کے پیروکار بن جاؤ جو ہر باطل سے جدا ہے، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے.
ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں ہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین.
بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکتوں والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے.
یہ جو آیت نازل ہوئی، سب سے پہلا گھر کعبہ شریف ہے، اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ یہودی اگر کہتے مسلمانوں کو چھیڑتے، یہودی تنگ کرتے، کہتے قبلہ بیت المقدس ہے، سب سے پہلے دنیا میں بیت المقدس بنایا گیا تھا، اسی لیے سارے نبی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تمہارے نبی محمد بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. پڑھتے تھے حضور، پڑھتے تھے، کوئی شک نہیں. انہوں نے کہا سب سے پہلا گھر، چونکہ یہ سب سے پہلا گھر ہے اسی لیے مقدس ہے، تو پھر محترم اور مقدس تو ہمارا قبلہ ہوا، تو لہذا پھر ہم افضل ہوئے، ہمارا قبلہ افضل ہوا. رسول پاک علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے کہا کہ محبوب بتاؤ، جھوٹ بول رہے ہیں، بیت المقدس سب سے پہلے نہیں بنا، سب سے پہلے کعبہ شریف بنا. ایک بات تو یہ ہوا. اچھا میں دوسرے سپارے کے اندر جب قبلہ تبدیل ہوا تھا، وہاں ایک بات بتانی تھی، لیکن میں نے کہا چلے آئندہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا آج بتاتا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو خواہش کی تھی کہ قبلہ بدل جائے، بیت المقدس کی طرف منہ تھا تو چاہا کہ قبلہ کعبہ شریف ہو جائے. یہ جو چاہت پیدا ہوئی تھی، اس چاہت کے پیچھے کیا چیز تھی، کیوں چاہت پیدا ہوئی؟ میرے حضور کسی چیز کی خواہش رکھیں تو کوئی تو مقصد ہوتا ہے نا اس کے پیچھے، بغیر مقصد کے تو خواہش نہیں نہ ہوتی. بھئی ادھر بھی تو اللہ ہی کی نماز تھی، ادھر بھی اللہ ہی کی نماز ہے، تو کوئی وجہ رغبت تو ہونی چاہیے نا. یہ سارے نوجوان سنے غور سے اس بات کو. ایک ماجرا جو تھا کہ کعبہ شریف سب سے پہلا گھر تھا زمین پر اللہ کا، تو حضور چاہ رہے تھے کہ جو سب سے پہلا گھر ہے تو پھر کیوں نہ ادھر ہی منہ کیا جائے. اور دوسرا یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور کعبہ کو کہہ رہے ہیں کہ افضل بیت المقدس ہے، کعبہ نہیں ہے، تو ان کے جھوٹ کا پول بھی کھول دیا جائے. ایک وجہ تو یہ تھی. دوسری وجہ اس سے بھی دلچسپ ہے اور مضبوط ہے. کیوں حضور چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے قبلہ وہ بن جائے تو نماز ادھر منہ کر کے پڑھا کریں. اہم تفسیر نے کہا ماجرا یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف انبیاء امتیں منہ کر کے نماز تو پڑھا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود آج تک ہمیشہ حج کعبہ شریف ہی کیا جایا کرتا تھا.
حج کبھی بیت المقدس نہیں کیا گیا تھا، حج کے لیے کعبہ شریف ہی تھا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے چاہا کہ اے اللہ، جب حج جو آخرکار ہر قوم ہر ملت ہر دین والے ادھر ہی کرنے آتے ہیں تو کرم فرما دے قبلہ ہی پھر اسے بنا دو. تو حضور نے جب حضور نے یہ خواہش کی تو اللہ پاک نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم کرم فرما دیتے ہیں اسے ہی قبلہ بنا دیتے ہیں. یہ دو وجہ مفسرین نے بیان فرمائی، اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو وہ ہیں جو ائمہ تفسیر کے علم میں آ سکیں، ہم غریبوں نے ان سے پڑھ لیا تو پڑھ کر آپ کو بتا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
اس میں بڑی روشن نشانیاں ہیں مقام ابراہیم، جو داخل ہو گیا اس میں امن پا گیا، اور واجب ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اس عظیم گھر کا حج کریں، اور جو اس کی راہ میں چلنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جس نے انکار حق کیا تو اللہ بھی سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے.
ایک بار پہلے سی باری میں، ایک بار یہاں. مقام ابراہیم بہت پیاری نشانی ہے، ایک نبی کے قدم لگے پتھر پر اللہ اس کا دو دو بار قرآن میں ذکر کرتا ہے. نبیوں کی نسبتیں محفوظ رہنی چاہیے، اس دن بھی آپ کو بتایا، آج پھر میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بات، اور دوسری بات کہ رب کائنات نے کہا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، جملہ ایک ہے. امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، سب بزرگ اپنے رجسٹر لے کر آ گئے ہیں. اس جملے سے کیا کیا ثابت ہوتا ہے؟ بہت کچھ ثابت ہوتا ہے، بہت کچھ ثابت ہوتا ہے، وہ سارا یہاں کہا نہیں جا سکتا. مثلا ایک اشارہ دیتا ہوں، اس اشارے کی روشنی میں پھر بہت کچھ سمجھیں. ایک بندہ چوری کر کے تو حرم میں داخل ہو گیا، چوری کر کے حرم میں داخل ہو گیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو حرم میں سزا نہیں دی جائے گی، اسے پکڑ کر باہر نکالیں گے، وہاں جا کر ہاتھ کاٹیں گے اس کے. ایک بندہ قتل کر کے حرم میں داخل ہو گیا، وہاں اس کو سزا نہیں دی جائے گی، پکڑ کر باہر نکالیں گے، وہاں جا کر اس کو سزا دیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ نے کہا جو ہے جو میرے گھر آ گیا وہ امن پا گیا. یہ ہو گیا دنیا کا امن، اور آخرت کا امن بھی ایسے ہی ہے. جو بندہ کعبۃ اللہ کی حاضری دیتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ پاک نے اس کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ اسے ضرور بخشش عطا فرمائے گا. یہ اس گھر کے امن والا ہونے کی یہ دوسری جہت تھی. اور تیسری بات دلچسپ ہے، جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ حج کریں. قرآن پاک نے جملہ بڑا دلچسپ بولا، مشہور ہے، پہلے بھی ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن جو بات میں اس پر کہنا چاہتا ہوں، چند دن پہلے ایک صاحب کہنے لگے کتنے کو پیسے ہوں تو حج فرض ہوتا ہے. میں نے کہا حج کا تعلق پیسوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں. تو کہنے لگا پیسے ہوں گے تو جائیں گے نا. میں کہا نہیں، رب کا زکات کا نصاب ہے، اتنے پیسے ہوں تو زکات دو. فطرانے کا نصاب ہے، اتنے پیسے ہوں تو فطرانہ دو. قربانی کا نصاب ہے، اتنے پیسے ہوں نا پھر قربانی دو. حج کا نصاب نہیں ہے. حج کا قانون یہ، حج کا نصاب یہ کہ جس بندے کو پہنچنے کی ہمت ہو گئی بس اس پر حج فرض ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے کعبۃ اللہ شریف ہے. تو جو بندہ کعبۃ اللہ شریف سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا ہے، ایک روپیہ بھی اس کے پاس نہ ہو، اس پر حج فرض ہے. 10 کلومیٹر چل کر پہنچنا آسان ہے. جو بندہ کعبۃ اللہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا ہے، اس کے پاس 10 ریال ہیں، وہ 10 ریال گاڑی والے کو دے کر پہنچ سکتا ہے، اس پر حج کرنا فرض ہے. ہم دور والوں کی مجبوری یہ بن گئی کہ ہمارا کرایہ بہت زیادہ لگتا ہے، تو اس لیے ہمارے حق میں یہ کہہ دیا گیا کہ اچھے خاصے پیسے جس میں آنے جانے کا خرچہ ہو تو پھر تم پر حج فرض ہوتا ہے. تو حج بس جس کو ہمت ہو جائے، کسی کو ہمت ہو جاتی ہے بغیر پیسوں کے جو قریب رہنے والے ہیں، اور کسی کی ہمت بنتی ہے پیسے جب ہوں گے، تو پھر کسی کی ہمت بنتی ہے پیسے کم ہوں، کسی کی ہمت تب بنتی ہے پیسے زیادہ ہوں. جو جتنے دور سے کرایہ لگا کر آئے گا اس کے دن اتنے زیادہ لگیں گے. الغرض رب کا آئینہ. لہذا میں نے کیا کہنا چاہا، میں نے کہنا یہ چاہا جو پاکستانی یا جو جہیں سے بھی گئے ہوئے ہیں وہاں جا کر کام شام کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، تو ان پر حج فرض ہو جاتا ہے. بھی ان کے لیے کرنا آسان، وہ وہاں سے آرام سے پہنچ سکتے ہیں. اگر وہ وہاں رہ کر حج ادا کر لے تو ان کا فرض ادا ہو گیا. یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سوچیں پیسے تو میرے لگے نہیں ہیں تو پتہ نہیں حج ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کہ ان کے دل میں یہ ہو کہ وہ عمرہ حج کے لیے کوئی لاکھوں روپے لگا کر ہی آنا ہوتا تو ہی حج ادا ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہے. جو بھی حج کرنے پر قادر ہو گیا کسی بھی طریقے سے، کسی نے گفٹ کر دیے پیسے، جیسے 2005 میں میرے دوستوں نے پیسے اکٹھے کیے، کہتے چلو یہ علامہ صاحب کو حج کرواتے ہیں، تو پیسے میرے پاس جب پہنچ گئے تو پیسے میرے نہیں تھے، کسی نے دے دیے تھے، تو میرے پر حج فرض ہو گیا تھا. میں پھر وہ کر کے آیا تو اللہ نے کیا میرا حج ادا ہو گیا. تو جس میں ہمت ہو پہنچ جانے کی کسی بھی طریقے سے، پیسہ بھلے ایک بھی نہ لگے بھلے سارے پیسے ہی لگیں اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. دیکھو اپنے آپ کو جو کتنے لوگ ایسے ہیں, رک کر کے اسپیشل حکم اس لیے کہہ رہا ہوں, کتنے لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں تو وہ حج نہیں کر رہے, وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر حج کریں گے. یہ اللہ کا حکم نہیں, اللہ کا حکم یہ ہے کہ پہلے حج کرو, حج کرنے جاؤ گے تو لگے ہاتھوں عمرہ جتنے مرضی کر لو. یہ کیا بات ہے کہ ایک بار عمرہ کرنے جائیں گے تو پھر حج کرنے کے لیے جائیں گے, وہ حج کرنے جاؤ تو عمرے بے شمار ویسے ہی کیے جا سکتے ہیں, وہ حج پر توجہ کریں. اللہ کا یہ بڑا اہم ترین حکم ہے, بندہ مڑ کر ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے.
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.
فرمائیے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو جبکہ اللہ تم جو بھی کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر اور اسے دیکھنے والا بھی.
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
فرما دیں اے اہل کتاب تم ایمان والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو, تم ان کی راہ کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں.
یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین.
اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی فریق کی اطاعت کرنے لگو اور وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں ایسا پھیریں گے کہ تم کفر کرنے لگ جاؤ گے.
غور سے سنو قرآن پاک, اللہ کرے کہ نواز شریف صاحب بھی سنیں, پڑھیں سنیں سمجھیں, اور ان کی پوری کابینہ پڑھے سنیں سمجھے. جو اس سے پہلے زرداری صاحب چلے گئے وہ پڑھتے سنتے. رب کائنات نے کہا اگر تم یہودیوں عیسائیوں کی باتیں مانو گے, ان کی اطاعت کرو گے, تیار ہو جاؤ, وہ تمہیں عنقریب کافر کر دیں گے. فتن قالب خاسرین کے الفاظ آگے آ رہے ہیں. یردوکم بعد ایمانکم, ان کی اطاعت میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے. عنقریب کوئی ایسی چال چلیں گے تمہارے ساتھ, نقصان تو پکا ہے ہی ہے. ان کی اطاعت کرنے میں نقصان تو پکا ہے ہی ہے, لیکن خطرہ ہے کہ کہیں تمہیں یہ کافر نہ کر دیں. تو یہ پہلے میں نے کہا کہ صرف اہل تخت اور حکومت ان کے نام میں نے پیغام کیا, اب جب آپ لوگ وہاں جاتے ہو تو آپ بھی ذرا دھیان سے رہا کرو, ہوش سے رہا کرو, وہاں جا کر اپنا دین اور مذہب فراموش نہ کیا کرو. ان کے ماحول اور کلچر کو دیکھ کر کے تو انہی کے کلمے نہ پڑا کرو. کلچر وہی ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے رہے ہیں, ماحول وہی ہے جو رسول اللہ علیہ السلام دے رہے ہیں, تو ان کی اطاعت کے سودے بڑے مہنگے پڑ جائیں گے. یہ بات ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے.
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
اور تم کیسے انکار حق کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے, بے شک جس نے اللہ کا سہارا لیا تو وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو.
قرآن پاک نے ڈیمانڈ کی ہے, ایک غور سے سن لو, صرف تقوی نہ اختیار کرو, تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کرو. کمال درجے کا تقوی اختیار کرو. رہی بات یہ کہ کمال درجے کا تقوی کیا ہے, دوسرے سپارے کے اندر بھی بتا چکا ہوں, یہاں پھر آپ کو بتاتا ہوں. رب کائنات نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دیں بس وہ لیا کرو, عمل کیا کرو. جس بات سے بھی رسول اللہ منع کریں اس سے رک جایا کرو. جس کی زندگی کی روش یہ ہے, قرآن نے کہا اس نے تقوی کا حق ادا کر دیا. تقوی ادا کرنا ہی مشکل ہوا پڑا ہے, تقوی کا حق تو پھر سبحان اللہ بہت بڑا مقام ہے. جو اس مقام پر پہنچنے والے ہوتے ہیں, ولایت پھر ان کا مقدر ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے انعامات خاصہ پھر ان کا مقدر ہوتے ہیں. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر, اسلام کی حالت ہی میں مرنا. مانگا کرو, اپنی دعاؤں کا حصہ بنایا کرو, اے اللہ اسلام کی موت عطا فرما, اے اللہ ایمان کی موت عطا فرما, کفر کی موت سے بچا, بےمانی کی موت سے بچا. قرآن حکیم نے دوسری بات یہ سمجھائی ہے, اسلام کی موت ہی ہے جو برزخ اور اس کے بعد کی منزلیں تمہاری پار کروا سکتی ہے. جو بندہ کفر کر کے مر گیا اس کے لیے پھر ہمیشہ کا عذاب ہے, خطرناک کہانی ہے. بیڑا غرق ہو گیا اس کا جو کفر کے ساتھ مر گیا.
الله أكبر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
اور اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں بکھر نہ پڑو اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم سب کو اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم تو آگ کے ایک گڑھے کے کنارے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو.
اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مراد ہے قرآن. قرآن اللہ کی رسی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حبل اللہ, اللہ کی رسی سے مراد ہے جماعت. جماعت وہ نماز والے جماعت نہیں, یعنی سواد اعظم. یہ کیا ہوتا ہے سواد اعظم؟ یعنی مسلمانوں کی کثیر جماعت جو کچھ کر رہی ہے تم ادھر جڑ جاؤ, وہ اللہ کی رسی ہے. یہ بات مسلمانوں کی کثرت کے ساتھ جماعت, اس پر حضور یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے لن تجتمع امتی علی الضلالہ, انشاءاللہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی ہو ہی نہیں سکے گی. تو اگر امت کے اکثر افراد کسی عنوان پر, کسی عقیدے پر, کسی نظریے پر, کسی عمل پر اکٹھے ہو چکے ہیں تو حضور نے کہ یہ گمراہی نہیں بلکہ یہ صحیح ہدایت ہے, ان کے ساتھ جڑ جاؤ, یہ حبل اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس وقت پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کی تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیادہ ہے. ہم دعا نہ بھی کریں تو زیادہ رہنی ہی رہنی ہے, کیونکہ حضور فرما گئے ہیں کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی ہو جائے یا جان ہو جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. الغرض رب کائنات نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے تو انشاءاللہ تفرقہ بازی سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی, یعنی تفرقہ بازی میں نہ پڑ سکو گے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. زیادہ رولے جن باتوں پر پڑتے ہیں تو میں آپ کو بتا چکا کل ہی, اللہ پاک نے ادب کرنے والوں کی تحسین فرمائی ہے. انہی ایسے معاملات ہیں جن پر اختلافات ہوتے ہیں کہ ادب کرو ادب کرو, نبیوں کا, رسولوں کا, اولیاء کا. ادب ادب ویسے بھی ایمان کا حصہ ہے, اسلام کا حصہ ہے, دین پاک کا حصہ ہے. تو القانتین کے الفاظ قرآن حکیم نے خاص کر کے ہم نے کل پڑھے تھے. ولا تكونوا كالولدكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
اور تمہارے اپنوں میں ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو بلاتے رہیں بھلائی کی طرف اور حکم دیتے رہیں اچھے کاموں کا اور منع کرتے رہیں برائی سے, اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں.
میری بات سنا پیارے ہو, میٹھے ہو. رب کائنات نے کہا تم میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہنی چاہیے جو خیر کا حکم دیتی رہے برائی سے روکتی رہے, مراد علماء. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ علماء آسمان سے نہیں گرتے, آپ یہ بھی جانتے ہو نا کہ یہ زمین سے اگتے نہیں, انسانوں ہی کے بچے ہوتے ہیں, پلتے ہیں, بڑھتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, زندگی قرآن و سنت کے لیے وقف کرتے ہیں. تو یہی وہ جماعت ہے. تو جو ایسا کرے گا, توجہ کرنا اس بات کی, اللہ نے چاہا ہے نا کہ علم وہ پڑھو جس میں خیر ہو, چاہا ہے نا کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے. تو پھر جو بندہ اس جماعت میں داخل ہو گیا تو اللہ کی چاہت پر پورا اترا ہے نا. جو عالم بن گیا اللہ کی چاہت پر پورا اترا ہے نا, یقین جانو کہ بڑے پرانے زمانوں کی بات ہے, اللہ تعالیٰ اکثر یہ کام غریبوں کے پتروں سے لیتا ہے. امام رازی کو پڑھ لو, بڑے غریب تھے. امام غزالی کو پڑھ لو, بڑے غریب تھے. اس دور میں ہم نے تو چھوٹے, ہم تو علماء خیر ہیں ہی نہیں, ہم تو طالب علم لوگ ہیں, تو ہم بھی غریب لوگ تھے. میرے استاد محترم حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی اللہ فرماتے ہیں ہماری اماں جان دوپہر کے وقت ہمیں کھانے کے لیے صبح ہی نا ہمیں چنوں کی ایک مٹھی دیتی ہوتی تھی کہ بھئی یہ بیٹا اب آپ کے دوپہر کا کھانا ہے. دین کا کام اللہ نے ہمیشہ غریب لوگوں سے لیا ہے. تو ممکن ہے کہ آج بھی جو پڑھنے آئے ہو آپ کروڑوں پتی تو نہیں ہو, جس محفل میں بیٹھے ہوئے کروڑوں پتی نہیں ہو، خدا کہیں اس میں لاکھوں پتی بھی نہ ہوں گے، غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ غریبوں کا مقدر چمکاتا ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ویسے وہاں جس بھی سینس میں، علماء سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، جس بھی سینس میں الاسلام بدا غریبا وسيعود الى كما بدا، اسلام شروع ہوا تو غریب تھا اور پھر دوبارہ پلٹ کر ویسا ہی ہو جائے گا جیسا شروع ہوا، یعنی اول بھی غربت اور آخرت بھی غربت. وہ جس سینس میں بھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا. لہذا میں آپ کو رک کر کے صرف اتنا جملہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، فرمایا ہے کہ اپنی قومی ذمہ داری نبھاؤ. سارے ڈاکٹر بن جاؤ تو محرابوں کے اندر نمازیں کون پڑھائے گا؟ سارے انجینئر بن جاؤ، سارے پھر یہ بن جاؤ. قرآن نے کیا کہا کہ ان سعیکم لشتا، تم سب مل کر کوئی ایک ہی شہر بن جاؤ، ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے کئیوں کو قینچی پکڑائی ہے، کئیوں کو وہ جوتا بنانے والے اوزار دیے ہیں، کئیوں کے ہاتھ میں ہم نے زراعت کے اوزار دیے ہیں، کوئی کپڑے سیتا ہے، ہم نے یہ ڈیوٹیاں بانٹی ہیں. اللہ کرے ہم ہماری بانٹ ادھر چلے جائے کہ جو لوگ رسول اللہ کا علم سیکھ کر آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے بھی تو روٹی کھانی ہوتی ہے نا، انجینئروں نے بھی تو روٹی کھانی ہوتی ہے نا، سب نے روٹی کھانی ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ باقی سارے، اچھا میں ایک دکھ کا اظہار آپ سے کرنے لگا ہوں، کہیں میرا وہ دکھ آپ سمجھو. پہلی بات یہ ہے کہ مذہب سیکھنے کے لیے لوگ آتے ہی نہیں. جو ماحول آپ کا ہے، آپ کہتے ہو یہاں بڑے پڑھے لوگ ہیں، وہ آپ لوگ ہو اور کون ہیں؟ آپ کہتے ہو یہاں واقعی بڑے پڑھے لوگ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ذرا، وہ آپ لوگ ہو، یعنی ماحول ہمارا ہم لوگ ہی ہیں. وہ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ عالم بننے کے لیے آتا نہیں. اگر کوئی آ جائے تو سات ہزار ہزار پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں، ایف اے کرنا، بی اے کرنا، ایم اے کرنا، ایم ایس سی کرنا، بی ایس سی کر لینا، فلانی فلانی سارا کچھ پڑھ لینا. جب تم نے ایم اے کیا تھا تو تمہیں کسی نے پٹی پڑھائی تھی کہ ایم اے کے ساتھ یہ شے بھی کرنا؟ تم نے کی تھی وہ؟ یعنی اگر تم سے کہے ایم اے کرنے جا رہے ہو ساتھ قرآن بھی پڑھنا، تم نے یہ بات مانی تھی؟ بی ایس سی کرنے جا رہے ہو، تمہیں کوئی کہہ دیتا کہ ساتھ دورہ حدیث بھی پڑھنا، تم نے یہ بات مانی تھی؟ تم جو کرو تو صرف وہی کرو. اگر کوئی غریب کا بچہ قرآن و سنت پڑھنے آ گیا، سات سات دس دس سات اس کے ساتھ ڈیمانڈیں لگاتے ہوئے یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ سائنسدان بھی عالمی بنے، اللہ کرے بن جائے، مجھے کوئی دکھ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں. خدا کے بندے تمہارے لاکھوں بچے وہ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، وہ ایک چھوٹی سی جماعت کو قرآن کی خواہش کے مطابق بھی تو رہنے دو نا. کسی کو قرآن و سنت پڑھانے والا بن کر بھی تو جینے دو نا، اس پر سو سو قدغنے نہ لگاؤ نا، اس طرح کے تانے مار کر اس کا حوصلہ نہ توڑو نا، کھاؤ گے کہاں سے. یہ ایک نوجوان کل داخل ہونے کے لیے میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میں، مجھے لوگوں نے وسوسہ ڈالا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے استاد جی وہ کہتے ہیں کہ عالم تو بن رہے، وہ کھاؤ گے کہاں سے؟ میں نے کہا کہ جواب دینا تھا نا کہ جہاں سے سرکار کھاتے رہے، جہاں سے ابو بکر کھاتے رہے. ہم نے اللہ کے خزانوں سے کھانا ہوتا ہے، اللہ کے خزانوں سے. تم لوگ ابھی عالم بننے نہیں آئے ہو، عالم بننے نہیں آئے ہو. اللہ کی بات بتاؤں تمہیں، اللہ کے قرآن کا وعدہ سمجھاؤں تمہیں، رب کا اعلان ہے کہ جو اس راستے پر آئے گا رزق وہاں سے دوں گا، سوچ بھی نہیں سکتے. تم نے ابھی تک سوچا بھی نہیں کہ میں تمہیں کچھ کھلاؤں گا. پانچ بندے رنگ برنگے مجھے کہہ چکے ہیں، علماء صاحب انہیں کوئی لنگر ہی کھلا دو. تم نے سوچا بھی نہیں، اللہ تمہاری روٹیوں کے فیصلے کر رہا ہے. ابھی تم عالم نہیں بنے ہو، صرف وہ ایک مہینے کا دورہ تفسیر پڑھنے آئے ہو. تو تم دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے آؤ تو اللہ دس دس بندوں کے دل میں خیال ڈالے، نے روٹی پانی کھلاؤ ہوئے. تو جو بندہ زندگی وقف کرتا ہے سرکار کی دہلیز پر بیٹھ کر کے، اللہ اسے بھوکا مرنے دے گا؟ ظالموں کتنی گندی باتیں کرتے ہو اور سوچتے ہو اور پٹیاں پڑھاتے ہو الٹیاں لوگوں کو، بچو. قرآن پاک نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا ہے، ان کا کام ہی دین سے روکنا ہوتا ہے. یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے دین سے روکنے والے ہوتے ہیں. اللہ سے دین سے روکنے والے نہ بنو. اپنے پتر نہیں دے سکتے تو نہ دو. اگر غریب کا بچہ پڑھنے آ گیا ہے، اس کے کندھے پر تھپکی لگاؤ، شابش پتر، شابش، پڑھ حضور کا دین، پڑھ قال اللہ، پڑھ قال الرسول. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، امام غزالی، امام راضی، غریب نواز، مجدد الفسانی، پیر میر علی شاہ صاحب، یہ تو قریب کے بزرگ ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب، انہوں نے ایم اے کیا ہوا تھا؟ ان کی پڑھ کر بتاؤ کتاب. انہوں نے ایم اے کیا ہوا تھا؟ کوئی نے کیا ہوا تھا. بی ایس سی کیا ہوا تھا؟ کمپیوٹر کورسز کیے ہوئے تھے؟ نہیں کیے ہوئے تھے. جتنی دولت اللہ نے انہیں دی ہے تمہیں ہوا بھی نہیں ہے. اللہ کے وعدے یقین رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں روٹیاں دینا جانتا ہوں، میں رزق دینا جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بندے کیسے پالنے ہیں. اتنے بندے پالے ہیں، ابھی تک مجھے تجربہ ہی نہیں ہوا بندے کیسے پالنے ہیں. نعوذ باللہ العزیز. یہ میرا درد سمجھنا، اسے اپنے نام ڈانٹ نہ سمجھنا. میرے بھائیو، اگر ہم مسلمان ہو کر کے تو اپنے مذہب کے علماء کے خلاف یوں بولیں گے تو پھر کوئی کافر تمہارا دین پڑے گا آ کر، کوئی یہودی پڑے گا آ کر تمہارا دین، کوئی عیسائی پڑے گا آ کر تمہارا دین. اگر ہم ہی اپنے دین کو سینے سے نہیں لگائیں گے تو کون لگائے گا سینے سے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ناراضگی معاف کر دینا, میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا, صحیح بات انشاءاللہ, میں نے غلط بات آپ سے نہیں کہی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اپنے گھر کا لطیفہ بتا دیتا ہوں, ایک ہی دن میں اور میرے تائے جان کا بیٹا, وہ انجینئر بننے نکلا اور میں حضور کا نوکر بننے نکلا. تو میں پڑھ پڑھ کر فارغ ہو گیا, تو آج پتا ہے وہ انجینئر بننے کے باوجود پوڑیاں بیچ رہا ہے حکمت کی. میں نے کہا یہ کیا, کہنا کہ فیلڈ میں جاب ہی نہیں ہے. پچھلے مہینے کی بات ہے, بی ایس سی پڑھا ہوا لڑکا, اسے میں نے محبت سے ڈانٹا ہوا ہے, تو یہ کیا کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا تھا, وہ گاڑیوں پر ڈیکوریشن کے سٹیکر لگا رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا کاروبار, پڑھا لکھا نہیں ہے. کہتے ہیں بی ایس سی کیا ہوا. میں نے کہا پھر کہا ویلیو ہی کوئی نہیں ہے, تمہاری بی ایس سی ایم ایس سی کی ویلیو نہیں ہے. تمہیں مانو یا نہ مانو, اندر سے کہانی یہ ہے, اللہ کی قسم قرآن کی بڑی ویلیو ہے, حدیث پاک کی بڑی ویلیو ہے. کہ ستھرا سا بندہ عالم بن جائے تو فارغ ہونے سے پہلے 10 جگہ سے پیغام آتے, یہ ہمیں دے دو, تو یہ ہمیں دے دو, تو یہ ہمیں دے دو, تو یہ ہمیں دے دو. اس کم کو بھی زیادہ سمجھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. جو عالم بننے نہیں تو کم از کم قرآن پاک کا ایک دورہ تفسیر پڑھنے کے دل اللہ نے آپ کو منتخب فرما لیا. والحمدللہ علی ذلک. اللہ اکبر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم.
اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف میں پڑ گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں, اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے.
مجھے حدیث پاک رہ رہ کر یاد آ رہی ہے, آپ سب کے لیے ہے. وہی جو وعدے حضور نے دیے وہ ایمان والوں ہی کے لیے ہے نا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملۃ القرآن المتلبسون بنور اللہ. لوگ تاگے والے کپڑوں کا لباس پہنتے ہیں, تاگوں کا لباس پہنتے ہیں, لیکن جو قرآن کو سینے میں اٹھاتے ہیں اللہ انہیں اپنے نور کا لباس عطا فرماتا ہے. یہ روحانیت کی چیزیں ہیں تو صحیح نا. قرآن سیکھنے آئے ہو انشاءاللہ, یہ راز کھلنے قیامت کو ہے, مجبوری یہ ہے, یہ راز کھلنے قیامت کو ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لباس عطا فرمائے گا پھر یاد آئے گی وہ کسی غریب فقیر کی بات کہ اس نے صحیح کہا تھا وارڈ نمبر 3 میں بیٹھ کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون.
اس دن جب کچھ چہروں پر اجالا چھایا ہوگا اور کچھ چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی, تو وہ لوگ جن کے چہرے کالے پڑے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد انکار حق کیا, لو چکھو عذاب اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے.
وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو گویا وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.
کتنا خطرناک نتیجہ ہے, قیامت کو کئی چہرے کالے ہو جائیں گے. تصویر تو سوچو میری جان, سرکار کا دامن چھوڑ کر جاتے کدھر ہو, حضور کی ادائیں چھوڑ کر کون سی منزل ڈھونڈنا چاہتے ہو. میرے حضور کی ادائیں جس وجود کا حصہ ہوں گی اللہ اس کے چہرے روشن فرما دے گا. یہ دیکھو یہ منزل آخر کس نے کمانی ہے, یہ بھی تو ہم ایمان والوں ہی نے کمانی ہے نا. کتنے چہرے کالے ہو جائیں گے, کتنے چہرے سفید ہو جائیں گے. اللہ اکبر. حدیث یاد آ گئے, میرے حضور نے فرمایا کہ یہ جو وضو کرتے ہو نا نمازوں کے لیے, تو جہاں جہاں پانی لگتا ہے قیامت کا دن آئے گا تو ہر اس جگہ جہاں وضو کا پانی لگتا تھا اللہ اپنا نور پیدا فرمائے گا. نمازیوں کے چہرے روشن ہوں گے, اطاعت گزاروں کے چہرے روشن ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر رکھے. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ.
یہ ہیں اللہ کی آیتیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں, اور اللہ تمام جہاں والوں کے لیے کسی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا.
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اللہ ہی کی طرف تمام کا لوٹا دیے جائیں گے.
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
تم بہترین امت ہو جس کی تشکیل ہی لوگوں کے لیے کی گئی, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو, اور اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہو, اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی, ان میں مومن بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت دائرہ ہدایت سے نکلی ہوئی ہے.
تم اچھے لوگ, بڑی اچھی امت ہو, تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو, یہ تو ہوگی ذمہ داری. یار میں کہوں کہ اگر تمہیں کوئی ایسا ویسا بندہ نظر آئے فائر مار دینا, آپ کا کوئی استاد بندوق ہوگی تو ماریں گے نا. गोली मार देना, उस तालिब गोली होगी तो मारेंगे ना। आप समझो तुम्हारे सामने कोई बुराई हो तो बता देना कि जब काम बुरा है, अच्छाई हो तो बताना ये काम अच्छा है। ख्याल आया है कि इलम होगा तो बताएंगे ना। तो यहां सिर्फ इंतहा वाली जिम्मेदारी नहीं बयान की जा रही कि तुम लोगों को तबलीगें करना, हलाल हराम बताना, बल्कि ये बताने के लिए पहले पता होगा तो बताओगे ना, दोनों जिम्मेदारियां कही जा रही हैं। लगे हाथों दोनों जिम्मेदारियां कही जा रही हैं। जिंदगी में कुछ तो हलाल हराम सीख लो ना, पता नहीं मौका बने कि ना बने। अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम्हारी बेटियां बहनें पढ़ने आ रही हैं, तुम्हारी माएं तुम्हारी बीवियां पढ़ने आ रही हैं, जिंदगियां उनकी गुजरी हैं, कोई मौका अल्लाह ने बना दिया ना, इस मौके को गनीमत जानो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल हराम सीखने का तेज तरीन मौका बना दिया। उस तरह से कुरान शुरू किया वो तो 13 साल हो गए, अभी तक 16वें सिपारे पर पहुंचे हैं। तो ये तो अल्लाह ताला दर्जों में इजाफा फरमाए, बड़ी रहमतें दे मेरे किबरा उस्ताद साहब को, शाह साहब को। मैंने कहा यार बेटे वो तो बहुत लंबा काम है, यार एक बार इनको कुरान पाक जल्दी से नजरों से गुजारो, मोटे मोटे उनवान तो बताओ, डिस्प्ले तो करो। ये दौरा तफसीर डिस्प्ले है अल्लाह की रहमत का, और दरसे कुरान जो है ये गोदाम है, उसमें तो फिर और बड़ा माल होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون।
वो थोड़ी बहुत अजियत के सिवा तुम्हें कोई जरर नहीं पहुंचा सकते, अगर तुम से लड़ते तो बुजदिली से उन्हें पीठ ही दिखानी पड़ेगी, फिर वो मदद भी ना किए जाएंगे।
ये आयत और अगली आयत, इन दोनों के अंदर रब्बे का ऐलान है मुसलमानों का काफिरों के साथ जिहाद जब भी चलेगा, इसका नतीजा बयान किया। अगर तुम ईमान वाले बनकर रहोगे, अल्लाह तुम्हें बता रहा है हमेशा गालिब तुम आओगे, हमेशा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जितने भी जिहाद किए एक में भी नहीं हारे, पक्की बात है। हत्ता कि ये जिहाद का सिलसिला करबला तक पहुंचा तो इमाम हुसैन बाबी को नहीं हारे, कोई नहीं हारे, अल्लाह की कसम कोई नहीं हारे। जिहाद जब भी होगा, कुरान पाक ने क्या दिया कि मोमिन जो है वो कामयाब होंगे, वो तुम्हें थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकेंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कि तुम्हें मिल या मेट कर दें। हालांकि कुछ अंग्रेज के जमानों में आपको पता है कि वो दरियाओं के पानी का रंग बदला था, उलमा को इतना जिबा किया गया उनके खून से, तो थोड़ा ही सही, एक लहर ही सही, लेकिन वो पानी का रंग बदला था। इसके बावजूद जो है वो हार गए, और हालांकि कुछ अंग्रेज को आज पूछता ही कोई नहीं है, लेकिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीन के झंडे फिर भी ऊंचे ही ऊंचे नजर आते हैं। तो हमेशा गालिब तुम आओगे। तुम्हारा ये इनके पास बड़ी बंदूकें शंदूकें हैं, एटम बम है, तो पता नहीं ड्रोन हमले करते हैं, तो इनके पास इस तरह के जहाज तैयार हैं। रब्बे का इनात ने कहा तुम जरा ललकारो तो सही, और फिर क्या होगा, कहा दूरी बात है, हमने इनको जलील किया हुआ है, इन पर हमने जिल्लत तारी कर दी हुई है, इन पर मस्कनत गुर्बत मोहताजी तारी कर दी हुई है। जैसे बकरा जितने मजे टोड मारे तुम्हें जितने मजे टोड मारे, टोड समझ लो पंजाबी का लफज, पंजाबी के लफ्ज़ है मेरे भाई, वो सिंग मारना यार, और बकरा जो सिंग मारता है क्या कहते हो पंजाब यहां वाले, टक्कर, इतना सौखा लफ्ज है। चाहे बकरा तुम्हें टक्कर मारे तो 100 टकड़े मारे, लेकिन उसके सामने एक बार शेर दाड़े ना तो भाग जाता है टकरे मारने वाला। ये सारे बकरे हैं, काफिर सारे बकरे हैं, बकरियां बकरे हैं, पेड़े हैं। ईमानदार बंदे की एक गश रब्बे का इनात का, इनका तो पेशाब निकल जाता है। आप कहते हो ये कहां निकल जाता है, हाँ हाँ ये मेरे पास हवाला है इसका। और सियाबा जब ललकारा करते थे ना, डांटा करते थे, हदीस के अल्फाज मुझे याद आ गए, खुलफाए राशिदीन का दौर जब सिमटा तो बाद वाले लोग फिर जब जिहाद के लिए मुसलमान निकले ना, तो एक बार काफिरों के एक सालार ने पूछा, यार वो नजर नहीं आ रहे जिनकी उदास आंखें उदास होती थी, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहे, कपड़े जिनके फटे फटे से होते थे वो नजर नहीं आ रहे, उनके चेहरे पर जैसे किसी की तलाश होती थी वो नजर नहीं आ रहे। तो मुजाहिदीन ने कहा वो बस उनका वक्त गुजर गया, अल्लाह के पास चले गए। तो इन काफिरों ने बाजू सीधे किए, कहा अच्छा फिर तुम्हारे साथ हम निपट लेंगे, डर हमें उन्हीं से लगा करता था, वो जिनकी आंखों में किसी के प्यार का वो सुरमा लगा होता था, डर हमें उन्हीं से लगा करता था, तुम्हारे साथ फिर हम निपट, हमारे असल में ईमान कमजोर हो गए आज, लड़ाई जिहाद से डर लगता है, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। और बचपन से तो हम डराने लगे, हो जिन आ गया, हो फलानी शाह आ गया, बाबा जी आ गया, हो फलाना आ गया, बचपन से तो हम बच्चों को डराने लगते हैं। लाहौर का एक बंदा कहता है मैं अपने बच्चों को यूं डराता हूं, मैंने कहा कैसे, मैं कहता हूं अल्लाह ताला, मैं कहा ये ठीक है अल्लाह से बंदे को डरना चाहिए, वो तेरा स्टाइल अच्छा है कि बंदे को बचपन से अल्लाह से डराओ, अल्लाह से डरना चाहिए, ये जिन्नों शिन्नों से क्या डरना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो रब्बे का इनात का देखो, इन पर जिल्लत है, मस्कनत है, ये इनमें हिम्मत मैं इनकी तोड़ दूंगा, अंदर से हिम्मत तोड़ दूंगा।
ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں بھی یہ پائے گئے الا یہ کہ انہیں اللہ کی رسی اور لوگوں کی رسی کا سہارا مل جائے وہ اللہ کا غضب ہی لے کر لوٹے اور ان پر محتاجی اور بدحالی تھوپ دی گئی یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ایسا ہونا ہی تھا اس لیے کہ وہ نافرمان ہوئے اور سرکشی کرنے لگ گئے
لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ
وہ سب برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں سے لوگوں کی ایک جماعت فرمانبردار بھی ہے جو رات کے مختلف حصوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے رہتے ہیں درا حالے کہ وہ سجدہ کنہ ہوتے ہیں
نجران کے علاقے سے 40 لوگ مسلمان ہو گئے عیسائی تھے حبشہ کے علاقے سے 32 لوگ مسلمان ہوئے اور روم کے علاقے سے 8 لوگ مسلمان جب ہو چکے نا تو قرآن کی یہ آیت اتر آئی یہ سارے عیسائی برابر نہیں ہیں کچھ مانتے ہیں اندر سے وہ مانتے ہیں روتے دھوتے بھی ہیں کلمہ اسلام کا قبول کر لیتے وہ نجاشی بھی تو اسلام قبول کر چکا تھا نا ایمان اس نے ادھر قبول کیا اس کے ایمان کی خبریں حضور ادھر ارشاد فرما رہے تھے تو یہ سارے برابر نہیں ہیں ان میں ایمان قبول کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور آج بھی اور قیامت تک بھی کئی لوگ ایسے نکلیں گے جو یہودی اور عیسائی تھے لیکن اللہ ان کا دل آخر کار پھیرے گا اور وہ ایمان کے مرتبے میں داخل ہو جائیں گے
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين
وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا شمار نیکوکاروں میں ہوتا ہے
وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ
اور وہ جو بھی نیکی کرتے ہیں تو ہرگز اس کی ناقدری نہ ہوگی اور اللہ تمام تقویٰ داروں کا خوب جاننے والا
اللہ نے تمہاری نیکیوں کی نتیجہ بیان کیا کہ جو بھی نیکی کرتے ہیں چھوٹی ہے کہ بڑی ہے اللہ کے یہاں اس کی ناقدری نہیں ہے اللہ اسے قدر سے رکھتا ہے سنبھالتا ہے پالتا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمانے والا ہے
ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون
بے شک جن لوگوں نے انکار حق کر دیا ان کے مال اور ان کی اولادیں انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گی وہ دوزخی ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے
حدیث یاد آئی مجھے پچھلے عنوان پر قیامت والے دن جن لوگوں نے شفاعت کرنی ہے یہ بیان میں پڑھ رہا تھا تو یہ حدیث پڑھ کر میری توجہ ایک دم سے حیران رہ گئی کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے کوئی بندہ استنجا کرنے جا رہا تھا مسلمان اللہ کا پیارا نیک بندہ استنجا کرنے جا رہا تھا تو دوسرے نے اگر مٹی کا ڈیلا بھی اٹھا کر اس کو دیا ہوگا نا کہ لو حضرت میرے بھائی پیارے مسلمان کہاں ڈھونڈتا رہے گا یہ مٹی کا ڈیلا لے جا یار استنجا کر لینا یہ کیا ہے کیا ہے کچھ بھی نہ لگا میرے حضور نے کہا کیا قیامت کو وہ ڈیلا دینے والا بھی اس سے کہے گا جناب جنت میں اکیلے کے لیے جا رہے ہو مجھے پوچھنا بھی نہیں ہے تو وہ کہے گا پھر اے اللہ اس نے مجھے مٹی کا ڈیلا دیا تھا اسے بھی ساتھ چھوڑ دے حضور نے کہا اللہ اسے کہنے پر اسے بھی چھوڑ دے گا یہ ڈیلا مٹی کا دیکھو نا مٹی کا ڈیلا بھی وہ بھی استنجا کرنے کے لیے اب قرآن کی آیت کھلنی چاہیے نا کہ نیکی چھوٹی سی بھی ہو اسے چھوٹا نہ سمجھو اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے گناہ چھوٹا سا بھی ہو اسے چھوٹا نہ سمجھو بڑا خطرناک ہے چنگاری ہی سے شولے لپکا کرتے ہیں آخرکار ویسے ایک دم سے تیز تیز ہم بہت سارے مضامین پڑھ رہے ہیں دلچسپی ویسے بڑھ تو رہی ہوگی بڑی بات ہے یار قرآن پاک میں کیا کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے قرآن پاک میں کیا کیا ہے ایک دم سے وہ اتنے خزانوں کے رخ ہمارے مشاہدے میں ہو رہے ہیں مطالعاتی مشاہدے میں
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
مثال اس کی وہ جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں جیسے مثال ہوتی ہے ہوا کی جس میں کہ پالا ہو پہنچے ایسی قوم کی کھیتی کو جس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہو تو اسے ہلاک کر کے رکھ دے اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں
انداز بدل کر وہی بات جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کافروں کی جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹھنڈی ہوا چلے تو پتوں کو ساڑ کر رکھ دے یہ سردیوں کے موسم میں جب ٹھنڈ پڑتی ہے تو بڑے بڑے درخت پتے پھول بوٹے سب سڑ سڑ جاتے ہیں تو کافروں کے جتنے نیک اعمال ہیں یعنی جو اچھے اعمال سچ بولنا اچھا عمل ہے امانت واپس کر دینا کسی کی اچھا عمل ہے. جتنے اس طرح کے اچھے عمل ہیں یہ قیامت تک پہنچتے پہنچتے رب کا آئینہ وہ کفر کی ٹھنڈی ہوا ان کو ساڑ کے رکھ دے گی, کچھ بھی ان کے پاس بچنا نہیں ہے. قیامت کو ننگے درختوں کی طرح ٹانڈوں کی طرح ہو کر آئیں گے, کچھ بھی ان کے لیے ادھر بچا ہوا نہیں ہوگا.
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون.
اے ایمان والو, اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو رازدان نہ بنایا کرو, وہ تمہاری بدخواہی میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے, انہیں پسند رہتا ہے کہ تم مصیبت میں پڑے رہو. دیکھتے نہیں ان کی زبانوں سے بغض کیسے ظاہر ہوتا ہے, اور جو ان کے سینوں میں مخفی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. ہم نے تو خوب کھول کھول کر آیتیں بیان کر دی ہیں, اگر تم سوچ سے کام لو.
کافروں کو اپنا رازدان کبھی نہ بناؤ, ریاستی پالیسی کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں. اپنے ملک کے راز کبھی کافروں کے حوالے نہ کرو, ستیاناش کریں گے تمہارا نقصان. یہ بالکل آستین کے سانپوں والا کام کرتے ہیں کافر لوگ. کائنات نے کہا دیکھتے نہیں ان کی زبانیں کیسے زہر اگلتی ہیں تمہارے خلاف, تمہارے نبی کے خلاف کیسے زہر اگلتی ہیں کیسے. تو یہ کبھی تمہارے خیر کا نہیں ہے. تو قد بدت البغضاء من افواههم, ان کی بغض ان کی زبانوں سے کیسے ظاہر ہے, اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے تمہارے خلاف وہ تو تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں. اکبر, وہ اس سے بھی بہت خطرناک ہے. جو ان کے دلوں کے اندر بغض بھرا ہوا ہے نا تمہارے خلاف اے ایمان والوں, وہ اس سے بہت زیادہ ہے. رسول اللہ پاک علیہ السلام نے دیکھو نا یہ نفرت کا احساس دلایا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ کافروں کے ملک میں جا کر زیادہ زیادہ دیر رہا ہی نہ کرو تم, یہ گندے لوگ ہیں. ماحول کی تاثیر تو ہوتی ہے نا, ماحول کی تاثیر ہے, یہ گندے لوگ ہیں. زیادہ زیادہ دیر تک ان کے پاس رہا ہی نہ کرو تم. وہ میرے چھوٹے بھائی کو شاہ صاحب نے جرمنی بھیجا. میں نے کہا شادی آپ حدیث پاک پڑھی ہے کہ کافروں کے ملک میں زیادہ دیر رہنا نہیں چاہیے, تو بھائی کو آپ نے جرمنی بھجوا دیا. ہم طالب علم جو ہوئے ہم نے سیکھنا ہوتا ہے بھئی, اس سے پہلے کہ آپ ہم سے پوچھو ہم تیاری کیوں نہ کریں اپنی. شادی کہنے لگے وہ حدیث کا مانا یہ ہے کہ پبلک کو سمجھایا جا رہا ہے, علماء تم جاؤ تاکہ ان کا دل پھرے, تم جا کر کام کرو. اگر واقعی کام کرنا ہے تو صرف ڈالر پاؤنڈ کے چکر نہیں ہے, تم جاؤ جا کر ان کا دل پھیرے, ان کو دین پاک کی تبلیغ اسلام کی حقانیت واضح کرو. باقی پبلک کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بس زیادہ دن جا کر ادھر نہ رہا کرو, خطرہ پڑ جاتا ہے. ایمان کا خطرہ, نسل خراب ہونے کا خطرہ.
ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
تو تم ان سے محبت کرنا چاہتے ہو اور وہ ہیں کہ تمہیں پسند ہی نہیں کرتے, اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو, اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان والے ہوئے, اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں کہ یہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ, بے شک اللہ دل کی باتوں تک کا خوب جاننے والا ہے. تصویر
کے دونوں رخ اللہ نے بتائے, تم ان کی مبروں محبتوں کے چکر میں, امریکہ ہم سے پیار کرے گا تو یہ دے رہا ہے تو وہ دے رہا ہے تو بڑی مدد کر رہا ہے, تم ان کی محبتوں کے چکر میں, وہ تم سے نفرت کرتے ہیں. قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے, ان پاگلوں کو پتہ نہیں, یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی قرآن اللہ جھوٹ بولتا ہے. نعوذ باللہ, ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں جھوٹے ہیں, اندر گندے ہیں, تم ان کی محبتوں کے چکر میں یہ تم سے نفرت کرتے ہیں. اگلی کہانی سنو, جب تمہارے ساتھ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے ہیں, تمہارے نال تھوڑے. وإذا خلوا, الفاظ سنو, اکیلے ہوتے ہیں نا آپس میں کافر تو انگلیاں کاٹتے ہیں, کیسے موقع ملے ہم ان مسلمانوں کو. ترجمہ پڑھ لو, عدو علیکم الانامل من الغیظ, اتنا تپ ہے ان کو تمہارے خلاف, انگلیاں کاٹتے ہیں, موقع ملے ان کو اڑا دیں. اے اللہ کی قسم, تم نے اتنی بھیگ سرکار گنبد خضرا سے مانگی ہوتی نا تو ذلیل نہ ہوتے آپ. جتنی منتیں ان دلوں کافروں کی ہیں تم نے, اگر کہیں تم نے اللہ رب العالمین کی منتیں اتنی کی ہوتی, دعا منت ہی ہے, اللہ کے دربار میں جھولی کھولی ہوتی. اے اللہ, امت محمدیہ پس رہی ہے, مدد فرما. اللہ تمہیں اتنا ذلیل نہ ہونے دیتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے اللہ ہمارا احساس واپس کر دے, احساس مر گیا ہمارا, اللہ ہمیں احساس واپس کر دے. اللہ اکبر, یہ تو انگلیاں کاٹتے ہیں. پھر مولا کائنات نے کہا موتو بغیظکم, ان سے کہا کرو مر جاؤ, غیظ کے مرے مر جاؤ, ہمارا اللہ ہمیں نوازتا رہے گا. پر کہو تو صحیح نا, کشکول اٹھا کر بھاگے بھاگے جاتے ہیں ان کے پاس.
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
اگر تمہیں بھلائی ذرا سی بھی حاصل ہو تو انہیں وہ بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچ جائے تو وہ اس سے سارے خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا اور تقوی اختیار کیے رکھا تو ان کا فریب تمہارا ذرہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بے شک اللہ جو بھی وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں.
سمجھے ہو، تمہیں کوئی اچھائی پہنچے، کوئی ترقی کر لے تو آگ لگ جاتی ہے ان کو. ایران نے ایٹم بم کیوں بنا لیا، پاکستان نے کیوں بنا لیا، اس نے کیوں بنا لیا، اس نے کیوں بنا لیا. تم اگر کوئی ترقی کرو تو آگ لگ جاتی ہے، اور تمہارا ستیہ ناس ہو، تم برباد ہو جاؤ تو پیس پر ہو خوش ہوتے ہیں. حملے بند نہیں ہونے، ڈرون حملے بند نہیں ہونے، پتا انہیں مرنے دو پسنے دو، اندر کھاتے آپ ہی لگے ہوئے ہیں نا. تمہاری بربادی پر وہ اندر کھاتے خوش ہوتے ہیں، تمہاری ترقیوں پر اندر کھاتے وہ انہیں آگ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے بیان کو کب اپنے ایمان میں ڈالو گے؟ انہیں چنگا ہی نہیں لگتا کہ مسلمان ترقی کریں.
الله أكبر. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.
رک جا بھائی، میں ذرا قبلہ اعلی حضرت کا ترجمہ ذرا دیکھ لوں. حکم ہے کہ اس کی برکات لازمی حاصل کرنی ہے، تو میں اس کے حاشیہ بھی کچھ دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے کچھ تراجم بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اور یاد کرو اے محبوب، جب تم صبح کو اپنے دولت خانہ سے برآمد ہوئے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرنے کے لیے، اور اللہ سنتا جانتا ہے. یہ کون سی کہانی ہے؟ اکثر آئمہ تفسیر نے کہا یہ غزوہ احد کی کہانی ہے. آئیں ذرا تھوڑا سا ہم غزوہ احد کے متعلق مذہب کی تعلیمات جان لیتے ہیں. یہ بیان جنگ احد کا ہے، جس کا اجمالی واقعہ یہ ہے، جنگ بدر میں شکست کھانے سے کفار کو بڑا رنج تھا، اس لیے انہوں نے بقصد انتقام لشکر گراں مرتب کر کے فوج کشی کی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ لشکر کفار احد میں اترا ہے، تو آپ نے اصحاب سے مشورہ فرمایا. اس مشورے میں عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کو بھی بلایا گیا، جو اس سے قبل کسی مشورے میں بلایا نہ گیا تھا. اکثر انصار کی اور اس عبداللہ بن ابی منافق کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہتے ہی ہمیں جہاد کرنا چاہیے، جب کفار یہاں آئیں گے تب ان سے مقابلہ کرنا چاہیے. حضور کی اپنی مرضی بھی کچھ ایسی ہی تھی، لیکن بعض نوجوان صحابہ کی اصحاب کی رائے یہ ٹھہری کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اور اسی پر انہوں نے اصرار کیا. رسول پاک علیہ السلام دولت سرائے اقدس میں تشریف لے گئے اور اسلحہ زیب تن فرمایا، باہر تشریف لائے. اب حضور کو یوں دیکھا تو ان نوجوان اصحاب کو بھی قدر ندامت ہوئی کہ ہم نے اپنی رائے کو کیوں غالب کرنا چاہا، رسول اللہ کی رائے پر انہیں ندامت ہوئی. تو کہنے لگے یا رسول اللہ، نہیں ٹھیک ہے، جدھر آپ فرماتے ہیں ادھر جہاد کر لیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ اسلحہ باندھنے کے بعد بغیر جہاد کیے اتار دے. اب ہم نے باندھ لیا ہے، اب احد جائیں گے ہی جائیں گے، اب ہم مدینہ سے باہر نکلے ہی نکلیں گے. مشرقین احد میں بدھ والے دن اور جمعرات کو یہ دو دن تھوڑے 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 کر کے یہ پہنچتے رہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شان و احتشام کے ساتھ جمعے کی نماز ادا فرمائی. ایک انصار میں سے صحابی فوت ہو چکے تھے، ان کا جنازہ حضور نے ادا کیا، اور پھر نماز جنازہ کے بعد آپ پھر 15 شوال سن 3 ہجری یکشنبہ یعنی اتوار کے دن احد میں پہنچے. یہاں نزول اجلال فرمایا، اور پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت دشمن پشت پر سے آ کر حملہ کرے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں مامور فرما دیا کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ آور ہوں تو تیر باری کر کے اس کو دفع کر دیا جائے، اور حکم دیا کہ کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا. پھر اگلی کہانی کیونکہ آپ جانتے ہیں، جب مسلمان جیت گئے، فتح مند ہو گئے، تو خیال آیا چلو اب اللہ کا حکم ہم جیت تو گئے ہیں، تو مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں. جب مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے صحابہ ادھر بڑھے تو حضور نے کہا تھا جو مرضی ہو، جیتیں کہ ہارے، ہٹنا نہیں ہے. تو اس ہٹنے کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ کافر پیچھے سے گھوم کر آئے خالد بن ولید کے نمائیت میں. اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں ہوا تھا خالد بن ولید کا، تو پھر مسلمانوں کو سامنے سے بھی حملہ اور پیچھے سے بھی حملہ، اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن آخرکار اللہ نے فضل کیا اور میدان پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے دکھایا تھا کہ محبوب پاک کی بات کو تمہیں چھوڑا ہے نا، تو یہ اس لیے نقصان تمہارا ہوا ہے.
اس لیے تمہارا یہ نقصان ہوا ہے. تو پھر اگلے واقعہ چونکہ ہم جانتے ہیں اب اس عنوان کو قرآن حکیم یہاں بھی اور آئندہ بھی پاؤ نمبر دو میں بھی اور پاؤ نمبر تین میں بھی اسی عنوان کو مختلف پیرایوں میں بیان کرے گا. اس کے بعد جنگ بدر کی بات آ رہی ہے تو اس کی بھی مختصر کہانی ہم جو قرآن پاک کے الفاظ میں آئے گی اسے دیکھ لیں گے. تو رب کائنات نے کہا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یاد کرو محبوب جب آپ اپنے دولت خانے سے رخصت ہو کر مومنوں کو جنگی مورچوں پر قائم فرما رہے تھے اور اللہ خوب سننے والا اور علم والا ہے. ادھر کھڑے ہو جا بھائی, آپ ادھر جانا بھائی, آپ ادھر بھائی, آپ ادھر رکنا بھائی, وہ سارے معاملہ. اچھا اس میں ایک جملہ ابھی بتا دوں تاکہ آئندہ پھر سہولت رہے گی. عبداللہ بن ابی منافق شرارتی, حضور نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے مدینہ سے باہر نکل کر کے تو جہاد کر لیتے ہیں, تو اس نے وہیں سے شرارت شروع کر دی. اے منڈیا منڈیا دی گل من لئیے, ساڈی گل نہیں بننی. نوجوان سے آبادی نا, تو ادھر تانا مار دیا. ہم سنجیدہ لوگ ہیں, عمر رسیدہ, ہماری بات نہیں مانی گئی اور ان نوجوانوں کی بات مان لی گئی ہے. تو اندر ہی اندر ایک بات چھپا لے کے اب میں چھوڑوں گا تو نہیں. منافق تھا نا, اس کا کام یہ تھا. پھر جب حضور مدینہ سے لشکر لے کر نکلے تو بس عین جب جہاد تپنے لگا تو اس نے اشارہ کیا آنکھ ماری اور 300 منافق جو ساتھ چلے ہوئے تھے ان کو لے کر بھاگ گیا, نکل گیا. اب جس طور پر تو وہ اس چکر میں تھا کہ میں نکل جاؤں گا تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. حالانکہ دین پاک کسی کے جانے سے آنے سے, آنے سے اللہ خدمتیں قبول کرتا ہے پر جانے سے اللہ دین پاک کا نقصان نہیں ہونے دیتا ہے. وہ 300 بھاگ گئے لیکن اللہ پاک نے فتح پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. یہ ایک آیت کے اندر احد کا حوالہ. اگلی آیت میں دیکھیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور بلا شبہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان اور تعداد میں تھوڑے تھے, سو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو. استقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين.
وہ بھی کیا منظر تھا جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے.
بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین.
ہاں اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اپنائے رکھو اور وہ تم پر بغیر بتائے تیزی سے آ دھمکیں تو رب تمہارا اس سے بھی جلدی مخصوص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے.
پہلے فرمایا کہ 3000 فرشتے بھیج دیں گے بدر میں, مسلمان کم ہے. پھر کہا چاہے ہمت نہ ہارنا, 2000 اور بھیج دیں گے, 5 پورے کر دیں گے. اللہ کی شان ہے تو ہم 5 پورے کر دیں گے. پھر اللہ نے کیا, اللہ پاک صحابہ خود کہتے ہیں ہم ایک کافر کو تلوار مارنے لگتے تو ہماری تلوار سے پہلے وہ مر کر نیچے گر جاتا. ہم کہتے ہیں یہ ہوا کیا ہے, ہم کہتے ہیں یہ ہوا کیا ہے. وہ 5000 فرشتے اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمائے ہوئے تھے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم.
اور اسے اللہ نے نہیں بنایا مگر تمہاری خوشی کے لیے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں, اور مدد غالب حکمت والے اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے.
حضور ہمیشہ وعدہ دیتے تھے نا اللہ کی مدد, اللہ کی مدد, اللہ کی مدد. قرآن نے بولا کہ محبوب اے تانو خوش کرنے اسی اسی انج کیتا سی اللہ بشرا لکم, تانو خوش کرنے اسی, یعنی بلا تشبیہ اللہ اپنی شانوں کے ساتھ محبوب پاک سے پیارے خوش ہو 5000 فرشتے بھجوائے ہیں ہم نے, ظاہرہ بشرا لکم آپ کی خوشی کے لیے ہم نے کیا ہے سارا, ایک فرشتہ کافی تھا. پر مارتا جناب سارے مر جاتے تھا کیا, یعنی نہیں آپ کی عزت کہتے 5000 بھیجیں گے خوش. اللہ اکبر الا بشرا لکم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين.
یہ اس لیے تھا تاکہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر کے ہلاک کر دے, سو وہ نامراد واپس لوٹیں.
یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, کوئی آدھے گھنٹے سے بھی کم ٹائم رہ گیا چھٹی کا. تو کیا ابھی تک بھی نہیں اٹھے ہو؟ 4-5 سبحان اللہ کی آواز آئی ہے. تو یہ سن کر تو سارے بیدار ہوئے, تو آدھا گھنٹہ رہ گیا, بستے شستے تیار ہو جاتے ہیں ابھی تک بھی آپ. یا پھر یہ ہے کہ استاد ہم پڑھنے میں اتنا انہماک رکھتے ہیں کہ آج تو 2 بھی پڑھے گا تو ہم سپارے پڑھیں گے. یہ چکر تو نہیں ہے. ہمارے ایسے ایسے لوگ رہے ہیں, ہمارے پردادا استاد تھے مولانا یار محمد صاحب بندیالوی, کہتے ہیں وہ ان کی تاریخ ہمیں جب پتہ چلتی ہے ہم کہتے ہیں یار ہم بھی کیا مصیبتیں ہیں. خیر ہم دورہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو جس کمرے میں ہم بیٹھتے تھے وہ گلی سے نیچا تھا, وہ 100 سال پرانی بات ہے, گلی اونچی تھی تو کمرہ نیچا تھا. بعض اوقات بارش ہو جاتی تو ہم حدیث میں اتنے منہمک ہوتے تھے کہ وہ بارش کا پانی ہماری وہ پٹوں پٹوں تک پہنچ جاتا, ہمیں پتہ ہی نہ چلتا تھا. یہ ایسے ایسے لوگ بھی ہوئے تو ہیں نا, آج آپ بھی ویسے وہی لگ رہے ہو مجھے. زیادہ پڑھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ نے تھوڑی سی اور خاموشی اختیار کی, میں سمجھوں گا بڑے منہمک ہو.
لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ.
اور آپ کے لیے اس معاملہ میں کوئی باعث پریشانی نہیں, یا تو وہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے یا انہیں سزا دے, وہ تو ظالم لوگ ہیں.
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے, وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے, اور وہ اللہ بہت ہی بخشنے والا مہربان.
نوازیں اچھی چیز ہے, سب کچھ اچھی چیز ہے, پر اللہ پاک نے کہا ان کی وجہ سے معاف کرتا ہوں, پر اس سے ہٹ کر بھی میری مرضی ہے, میں جس کو چاہے معاف کر دیتا ہوں, جسے چاہے چھوٹی چھوٹی بات پر پکڑ لیتا ہوں. پر مولا اکثر کون سا کام ہے جو تو کرتا ہے, زیادہ پکڑ کرتا ہے یا زیادہ معافی کرتا ہے؟ کہا غفور الرحیم, زیادہ معافی کرتا ہوں.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
اے ایمان والو, سود دونا دون نہ کھاؤ اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہاری کامیابی ہو.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين,
اور ڈرو اس آگ سے جو کفر والوں کے لیے تیار کی گئی ہے.
سود کی حرمت اور اس کا نتیجہ بیان کیا گیا, سود کا نتیجہ دوزخ کی آگ ہے.
واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون,
اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
اللہ رحمت نصیب فرما, میں اللہ رسول کی اطاعت کروں پھر میں رحمت دوں نا تمہیں, تو حضور کی باتیں ماننا اللہ کی رحمت میسر ہوتی ہے.
وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين,
اور اپنے رب کی طرف سے بخشش کی جلدی کرو اور اس شان والی جنت کے لیے کہ سارے آسمان اور زمین اس کی چوڑائی میں سما جائیں, تقوی داروں کے لیے تیار کی گئی ہے.
جنت اتنی چوڑی ہے کہ زمین و آسمان سارے اس میں رکھے جا سکتے ہیں. چوڑی کہہ کر سمجھایا کہ پھر لمبی کتنی ہوگی آپ سوچو, اور اونچائی تو بیان ہوئی نہیں ابھی, یہ صرف چوڑائی کا اشارہ دیا ہے. تو ایم تفسیر نے کہا کہ جنت اتنی کو چوڑی ہے جتنی کو کائنات ہے, کہا نہیں ہے اس سے زیادہ. تو زمین و آسمان اس لیے کہا ہے کہ تم نے دیکھا جو صرف یہ ہے, جو تم نے دیکھا اس لیے تو میں تمہیں وہ حوالہ دیا, ورنہ جنت تو اللہ اکبر. اس کے پیچھے ماجرا ہوا تھا, یہودی آئے نا کہنے لگے یہ سنے ہیں کہ جنت بڑی بڑی ہے, حضور نے کہا بہت بڑی جنت ہے. تو کہنے کہ اچھا جنت اگر اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان, تو پھر دوزخ کدھر ہے؟ وہ محدود پیمانے پر سوچ رہے تھے کہ دنیا کا آدھا حصہ دوزخ آدھا جنت, کوئی ایسا سٹائل ہونا چاہیے, وہ کچھ ایسا سوچ کہ ساری کائنات ہی جنت کی چڑائی میں, تو پھر دوزخ کہاں ہوگی؟ پھر حضور نے جواب نہ دیا, سٹائل بدل کر یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ یعنی دن بھی تو پوری کائنات پر ہے, رات بھی تو پوری کائنات پر ہے, تو جیسے اللہ تعالیٰ ایک پاسے دن تو ایک پاسے رات ہوتی ادھر کہیں ہے, وہ دن گھومتا ساتھ رات بھی گھومتی جاتی ہے, تو سمجھو نا کہ ایک پاسے جنت ہے ایک پاسے دوزخ ہے, بلندیوں کی طرف جنت ہے اور پستیوں کی طرف دوزخ ہے. یہ ایک بڑا لطیف اشارہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اچھا یہ جنت بڑی چوڑی ہے, مولا دے گا کس کو؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں ہوں تو بھی اور تکلیف میں ہوں تو بھی, اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں سے ترگزر کرنے والے ہوتے ہیں, اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.
احسان محسنین کی پانچ نشانیاں بیان ہوئی, کم مال ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں, زیادہ ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں, خوشی میں ہو غمی میں ہو خرچ کرتے ہیں. بڑی بات سنو, بڑی بات سنو, کاظمین الغیظ, غصہ دبا جاتے ہیں, غصہ نہیں کرتے. یہ محسنین کی نشانی ہے کہ غصہ نہیں کرتے, پی جاتے ہیں. اس نے چادر کھینچی, نشان پڑ گیا گردن اقدس پر, حضرت عمر کو جلال بھی آیا, کہا چھوڑ یار عمر, دے پیسے دے اس کو. حضور نے پیسے دے کر کے تو اس دیہاتی نے کہا تھا مال آپ کا ہے اور آپ کے ابا کا ہے, وہ دیہات سے آیا تھا, اس سٹائل میں اس نے بات کی, تو ساتھ چادر پکڑ کر کھینچی سرکار دو عالم کی. تو جب وہ نشان دیکھا تو حضرت عمر کو جو ان کا ایمان کا جلال تھا, حضور نے کہا رہنے دے یار عمر, اس کو پیسے دے خوش ہو جائے گا. اسے پیسے دے کر حضور, یہ دیکھو یہ ہے سرکار دو عالم, اور معاف کرنا جانتے ہیں, یہ محسنین کی نشانی ہے. اور اگلی نشانی اگلی آیت میں, ان سے جب کبھی غلطی ہو جائے تو ڈٹے نہیں رہتے, اڑے نہیں رہتے, ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیا مانگتے ہیں, مولا معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
اور ایسے لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھیں یا اپنے نفسوں پر ان سے کوئی ظلم ہو جائے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کر بھی کون سکتا ہے، اور وہ اپنے کسی فعل پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے.
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش کی صورت میں ہوتی ہے، اور ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہوں گے، اور عمل کرنے والوں کا اجر کیا خوب ہوتا ہے.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے آثار موجود ہیں، زمین میں ذرا گھوم کر دیکھو تو صحیح کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
یہ لوگوں کے لیے بڑی واشگاف وضاحت ہے، اور تقوی داروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين.
اور نہ کم ہمت ہو اور نہ غم کھاؤ، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر تم ہی غالب آؤ گے.
بنیادی طور پر صحابہ کو ہمت دی جا رہی ہے، اور ان کے سائے میں پوری امت کو ہمت دی جا رہی ہے. غم نہ کرنا، ایمان پر ڈٹے رہنا، پھر دیکھنا غلبہ تمہارا ہی ہوگا.
یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الایام نداولها بین الناس وليعلم اللہ الذین آمنوا ويتخذ منکم شهداء والله لا يحب الظالمین.
اگر پہنچ جائے تمہیں کوئی زخم تو اس قوم کو بھی اس مثل زخم پہنچا، اور یہ دن ہم نے لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں تاکہ پہچان کرائے اللہ ایمان لانے والوں کی، اور بنائے تم میں سے شہید، اور ظالموں کو پسند نہیں کرتا.
جہاد پر ابھارنے کا سٹائل دیکھو قرآن کا، پہلی بار سنو گے. فرمایا کہ دیکھو تمہیں زخم لگے، تمہارے بندے شہید ہوئے، تو تم اگر یہ سوچ کر یار زخم لگتے ہیں، خون گرتا ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، درد ہوتا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، تو یہ زخم ان کو بھی تو لگے نا، کافروں کو، ان کے بندے بھی تو مرے ہیں نا. جب ان کے بندے مرے، ان کی ہڈیاں بھی ٹوٹیں، تو وہ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آ رہے، تو آپ اللہ کی خاطر جہاد کرنے سے کیوں رکنا چاہو گے؟ ڈنڈے ان کو بھی تو پڑے ہیں نا، پھینٹی ان کو بھی تو لگی ہے نا. ایک عجب انداز میں قرآن حکیم نے وہ ہمت بندھائی. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ.
اور اس لیے بھی کہ نکھار دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور مٹا دے کفر والوں کو.
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.
کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے مجاہدین کو ظاہر نہیں کیا، اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو ظاہر کیا ہے.
تم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون.
اور بے شک تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے ملاقات کرنے سے پہلے، سو اب تم نے اسے دیکھ ہی لیا ہے، اور تم در حقیقت حال دیکھتے ہو.
بدر کے بعد احد کی تیاری کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کبھی یہ آیت، کبھی یہ آیت، کبھی یہ آیت، جو کام کروانا ہے اس کی تیاری کروا رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، بار بار آیتیں اتار رہا ہے. سمجھنا چاہیے نا کہ جو کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو ٹارگٹ بنا کر پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. ایک بات، بدر سے جب اللہ پاک نے بتایا کہ بدر والوں کو تو بڑے بڑے انعامات ہیں، حضور نے بتایا صحابہ کو، کچھ صحابہ کہنے لگے اے کاش ہم بھی وہاں گئے ہوتے تو آج ہمارے ساتھ بھی وہ ہوتا جو انعام. تمنا ہوئی کہ اے اب کوئی جہاد آئے نا تو ہم بالکل پہنچیں گے. رب کائنات نے کہا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلُ. اس سے پہلے خواہش کرتے تھے نا کہ اب جہاد آیا تو ہم جائیں گے. اٹھو پھر تیاری کرو، ہمت کرو بھائی. صحابہ کو مختلف انداز میں اللہ رب العالمین انہیں روحانی بیداری عطا فرما رہا ہے، حالانکہ وہ تیار تھے، سبحان اللہ، وہ تیار تھے، لیکن مزید پش کرنا محبت کے ساتھ.
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
اور نہیں محمد مگر بڑی عصمت والے رسول، یقیناً ان سے پہلے سارے ہی رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ انتقال کریں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے قدم پھر جاؤ گے، اور جو الٹے قدم پلٹے گا تو ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد سزا دے گا.
بہت بڑی نظریاتی ذمہ داری قرآن نے بیان کی. محمد جہاد ہو رہا تھا نا، صحابہ کے ذل میں یہ بات ڈالی کہ اگر جو بالفرض محمد پاک شہید ہو جائیں تو کیا تم ان کا دین چھوڑ دو گے؟ نا، رسول اللہ کو اگر میں واپس بلا لوں تو جو ان کے نظریات، عقائد، ایمانیات، عمل، دین، اسلام جو یہ دے رہے ہیں، نہ چھوڑنا نہیں ہے، اس کو مضبوطی سے اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے. اور صحابہ پاک نے اس کو پھر خوب نبھایا تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہر وقت میں جو قوم موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پچھلی ایمانی نظریاتی عقیدوں والی عمل والی امانتوں کو اگلی نسلوں تک پہنچائیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. آج کے دور میں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو بات تو پھر وہی ٹھہرے کہ اگلی نسل تک دین پر اگر ہمارے ابا اجداد نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھایا ہوتا تو آج میں یہ کلمہ پھر آتا. انہوں نے ہم تک دین پہنچایا, ہم نے آگے تو ہم انہوں نے آگے تو انہوں نے آگے, ایسے پھر قیامت تک اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ قائم رکھنے والا ہے. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا فمن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
اور نہیں ممکن ہے کسی جان کے لیے کہ وہ مر جائے سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہو جائے جس کا ایک مقرر وقت لکھا ہوا ہے, اور جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں, اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے کہ آخرت کے ثواب کا تو ہم اسے اس سے دیں گے, اور ان قریب ہم شکر گزار بندوں کو جزا دیں گے.
یہ نہ سوچو کہ جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے, نہیں 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 نہیں. قرآن پاک نے کہا جو وقت ہے مرنا تبھی ہے. خالد بن ولید زندگی بھر تمنا رکھتے رہے کہ میں جہاد میں میں شہادت پا جاؤں, نہ مرے جہاد میں. اتنے زخم تھے ان کے جسموں پر تلواروں کے. تو دیکھو یہ تمہارے سامنے آ رہا, جہاد موت کا نام نہیں ہے. موت تو جب اللہ نے فیصلہ کیا تبھی آنی ہے, بھلے جہاد میں جاؤ بھلے نہ جاؤ, گھر بیٹھ رہے وہ تو تبھی آنی ہے. تو اس لیے ڈرو مت کہ جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ.
اور کتنے ہی نبیوں کی معیت میں اللہ والوں کی ایک کثیر تعداد نے جہاد کیا, تو انہوں نے نہ ہمت ہاری ان تکلیفوں پر جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی, اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ دب کر رہے, اور اللہ صبر کرنے والے سے پیار کرتا.
وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اور نہ تھا ان کا کچھ کہنا سوائے اس کے کہ وہ پکار اٹھے اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اور ہماری زیادتی جو ہمارے کاموں میں ہوئی, اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما.
فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة واللہ يحب المحسنين.
بس اللہ نے انہیں دنیا میں بھلائی بخشی اور ثواب اور آخرت کا حسن بھی, اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا ردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين.
اے ایمان والو, اگر تم نے کافر لوگوں کی اطاعت کی تو وہ تمہیں الٹا پھیر دیں گے ایڑیوں پر, یوں تم خسارے والے ہو کر گھومو گے.
کتنی بار یہ عنوان آ رہا ہے, کافر نے گال نہ مانو, کافروں کی باتیں نہ مانو, یہ تمہیں پھیر دیں گے, برباد کر دیں گے تمہیں. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین.
بلکہ اللہ تمہیں اپنی ولایت بخشنے والا ہے اور وہی بہتر مددگار ہے.
سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین.
اور ہم بہت جلد کفر کرنے والوں کے دل میں رعب ڈال دیں گے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا, اس کے ساتھ اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی, اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے, اور ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا.
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے اذن سے انہیں خوب قتل کر رہے تھے, یہاں تک کہ تم سست پڑ گئے اور تم نے حکم ہی میں تنازع کر دیا, اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ تمہیں دکھا دیا تھا جو تم پسند کر رہے تھے. تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض تم میں سے آخرت کے طلبگار تھے, پھر اللہ نے تمہیں ان میں سے پھیر دیا تاکہ تمہارا امتحان لے, اور بے شک تم میں سے درگزر فرمایا, اور اللہ مومنین کے حق میں بڑے فضل والا ہے.
یہ وہی جنگ احد کی کہانی, تم میں اختلاف ہو گیا کہ مال غنیمت اکٹھا کریں یا ادھر ہی کھڑے رہیں 50 کے 50, کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر آ گئے, کوئی دنیا ڈھونڈ رہے تھے کچھ آخرت ڈھونڈ رہے تھے, یہ وہ اختلاف بیان کیا. تو پھر کچھ نافرمانی ہوئی تو اللہ پاک نے میں اس کا پھر کچھ نقصان بھی تمہیں ہوا. میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ اس آیت میں وہ اشارہ دیا گیا ہے. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
اور جب تم اوپر چڑھے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو دیکھتے تک نہ تھے اور رسول معظم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے, اس کے بعد تم پر مسلسل غموں پر غم ٹوٹے تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو, اور اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, اور نہ ان مصیبتوں پر جو تمہیں پہنچی, اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو اس سے خوب خبردار ہے.
غم اتنے ہو گئے کہ غم بھول گئے, یہ قرآنی کہانی ہے. اللہ نے پھر تمہیں مسلسل غموں میں ڈالا تاکہ آئندہ تمہیں غم نہ ہو, یہ کیا کہانی ہے؟ اللہ نے تمہیں مسلسل غم میں ڈال دیا تاکہ آئندہ غم نہ ہو. مانا یہ تھا کہ احد سے جب تم نے وہ جگہ چھوڑی, شہید پر شہید, شہید پر شہید, کتنے مسلمان شہید ہوئے, پھر تمہارے دل میں احساس ڈالا آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا. حضور جہاں کھڑے کرے ادھر ہی رہنا ہے. جب آج کے بعد یہ کام نہیں کرو گے تو آئندہ یہ غم بھی نہیں آئے گا. تو غم دیئے تاکہ آئندہ یہ غم پھر نہ ہو. یہ اس سٹائل میں قرآن حکیم نے بات کی. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
پھر اس نے تم پر غم کے بعد راحت نازل فرمائی جو اون کی صورت میں تمہارے ایک گروہ پر چھائے جا رہی تھی, اور ایک گروہ ایسا تھا کہ انہیں اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی. وہ لوگ اللہ کے بارے میں جاہلیت کے گمانوں کی طرح ناحق گمان کیے جا رہے تھے, کہتے تھے کیا اس کام میں ہمارا بھی کوئی اختیار رہے؟ فرما دیجئے امر تو سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے, اپنے نفسوں میں وہ کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ تم ظاہر نہیں کرتے. کہتے ہیں اگر ہمارے لیے ذرہ بھر اس معاملہ میں اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے. آپ فرما دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی وہ لوگ جن کا قتل کرنا لکھا جا چکا تھا ضرور اپنی قتل گاہوں تک نکل آتے, اور اس لیے کہ اللہ آزمائے اسے جو تمہارے سینوں میں ہے اور نکھارے جو تمہارے دلوں میں ہے, اور اللہ دلوں میں جو بھی ہے اس کا خوب جاننے والا ہے.
منافقین کے تانے کا جواب ہے. وہ کہتے تھے کہ احد میں یہ مارے گئے ہیں نا, ہم کہتے بھی رہے ہم 300 واپس آ گئے تھے نا, تو یہ بھی آ جاتے تو نہ مارے جاتے. اللہ پاک نے کہا کہ ابھی تمہارا وقت پورا نہیں ہوا تھا اس لیے بچ گئے ہو. ان کا وقت پورا ہو چکا تھا وہ اس لیے شہید ہو گئے ہیں. اگر تمہارا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا نا تم بستروں کے اندر بھی گھس جاتے, ہم نے نکال کر بڑا کبائر کھڑا کر دینا تھا. ابھی تمہارا وقت باقی ہے اس لیے بچے ہوئے ہو. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم.
بے شک وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے رخ پھیرا جس دن کے دونوں فوجیں ملی تھیں, انہیں شیطان ہی نے متزلزل کیا جس کا باعث بعض وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے کمائی, اور بلا شبہ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا, یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت درگزر فرمانے والا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا فقالوا لإخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فی قلوبهم والله یحیی ویمیت والله بما تعملون بصیر.
اے ایمان والو, نہ جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ زمین میں سفر کے لیے گئے یا جہاد کے لیے نکلے, اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں حسرت ڈالے, اور اللہ ہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے.
میں اس روشنی میں ایک سبق آپ کو بتانا چاہوں گا. منافقین بار بار بول رہے تھے اگر ادھر رہتے تو نہ مرتے نا, ساتھ گئے تھے اس لیے مرے تھے. رب کائنات نے کہا یہ بات نہیں, اصل میں ان کا وقت پورا ہو چکا تھا. ہمارے ماحول میں کہ جملہ چلتا ہے وہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. ہمارے ماحول میں وہ جملہ یہ ہوتا ہے کوئی بندہ بیمار تھا آخر کار فوت ہو گیا, میں نے کہا بھی تھا کہ ادھر بیول لے جاؤ, اسے بیول لے جاتے تو بچ جاتا نا آج, نہیں مغالتا ہے. میں نے کہا بھی تھا کہ برگیڈیئر صاحب کے پاس لے جاؤ, ایک نہیں مانی ان لوگوں نے میری. یعنی یہ باتیں چلتی ہیں, بھائی صاحب مغالتا ہے, جنرل صاحب بھی آ جاتے تب بھی اس نے مرنا ہی مرنا تھا, اور جب بچنا تھا تو برگیڈیئر نہ بھی ہوتا تو اس نے بچ جانا تھا. ایمان سلامت کرو, یہ جملے بہ کے جملے ہیں. تم شاید ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہوگے, لیکن اللہ کے ہاں تو بڑی اہمیت ہے کہ موت اللہ کے دینے سے ہوتی ہے اور زندگی اللہ کے دینے سے بچتی ہے. یہ برگیڈیئر شرگیڈیئر اور یہ ڈاکٹر صاحب, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ زندگیاں بچا لیں, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے.
وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے وہ جو جمع کرتے ہیں.
وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.
اور اگر تم مرو یا تم مارے جاؤ اس میں کیا شک ہے کہ تم سب اللہ ہی کی طرف اکٹھے ہوں گے.
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين.
تو یہ کیسی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہوئے ہیں, اور اگر آپ کی طبیعت اور دل میں سختی ہوتی تو وہ ضرور آپ کے ماحول سے منتشر ہو جاتے, سو آپ انہیں معاف فرما دیں اور ان کے لیے طلب مغفرت فرمائیں اور مختلف امور میں ان سے مشورہ لیں, اور جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر ہی توکل رکھیں, بے شک توکل رکھنے والوں کو اللہ محبت کرتا ہے.
دو دلچسپ باتیں, مزیدار قسم کی باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ محبوب, اگر آپ زبان کے سخت ہوتے, دل کے بھی سخت ہوتے, طبیعت کے سخت ہوتے, تو جن صحابہ نے وہ 50 صحابہ نے درہ چھوڑا تھا تو آپ ان کو ڈانٹتے تو یہ ہوتا تو وہ ہوتا, حضور وہ تو پھر منتشر ہو جاتے, آگے پیچھے ہو جاتے کہ میں ڈانٹ پڑتی ہے. اگر آپ سخت طبیعت کے ہوتے تو پھر یہ تو آپ کے اردا گرد یہ محبتوں کا ہجوم نہ ہوتا. قرآن پاک کا بیان آپ نے سن لیا, سرکار دو عالم بھی ہوں اور طبیعت میں سختی لائیں تو قرآن کہے پھر یہ محبت کے ہجوم نہیں ہوتے. میں کس کھاتے میں ہوں, آپ کس کھاتے میں ہوں, علماء کس کھاتے میں ہیں, خطباء کس کھاتے میں ہیں, مذہب محراب اور منبر سے باہر کیف محبت ہی سے اچھا لگتا ہے. آپ نے سن لیا کہ نبوت سرداری نبوت ہے حضور کی, حضور کے وجود کے آئینے میں امت کو سبق دیا جا رہا ہے. محبوب بھی اگر سخت طبیعت والے ہوتے نا تو پھر یہ عشاق کا ہجوم ایسے نہ ہوتا, ان کی طبیعت نرم ہے تو اس لیے یہ باقی عشاق کا ہجوم فدا ہو رہے ہیں حضور رحمت عالم پر. ایک بات اور دوسری بات دلچسپ ہے, اب وہ 50 صحابہ نے جگہ چھوڑ دی. دلچسپ یہ غور سے سننا, اہل علم کو بڑی لذت آئے گی. فرمایا کہ محبوب چلو ہوں نا دوسری آنکھوں کے, اے اللہ ان کو معاف کر دے.
سبحان اللہ,
یہ بات کہو آپ, فاعف عنہم آپ کہو کہ معاف کر دے, واستغفر لہم چلو آپ کہو کہ اے اللہ ان کو معاف کر دے. معاف کرنا کس نے, اللہ نے, تو اللہ یوں کہے نا چلو میں ان کو معاف کر رہا ہوں, چلو میں ان کو بخش رہا ہوں, کہا نہیں چلو آنکھوں ان پیارے ہو آنکھوں پھر معاف کر رہا ہوں. کوئی شے تو ہے نا میری جان, سرکار کی عزت افزائی کی کوئی شے تو ہے نا, وہ کرنا ہے معاف تو اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے. کہا نہیں چلو پھر آنکھوں کے تو معاف کروں گا, بخشش مانگو ان کے لیے, یہ ان سے جگہ چھوٹ گئی تھی. مسلسل قرآن چلتا چلا جا رہا ہے, کیا ذائقے دار جملہ ہے, چلو پھر آنکھوں ادھر معاف کری ہوں آنکھوں. حضور نے کہا اللہ معاف کر دے, کہا جاؤ معاف کر دیا. ویسے بھی تو معاف کیا جا سکتا تھا نا, فاعف عنہم آپ بھی چھوڑیں, واستغفر لہم اللہ اکبر, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون.
اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی ہے ہی نہیں جو تم پر غالب آئے, اور اگر وہی تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے, اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے.
چھٹی کا ٹائم تو ہو گیا ہے, تو ایک آدھا رکوع ہمارا رہ رہا ہے آدھا سپارہ پورا ہونے میں, یعنی ٹارگٹ پورا ہونے میں, پڑھ لیں آدھا رکوع یا چھٹی کا؟ خوش رہا خوش رہا خوش رہا. دادا صاحب نے آپ کو دو منٹ اور لیٹ کر دیے.
وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
اور کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ کچھ چھپا کر رکھے, اور جو شخص جو کچھ چھپاتا ہے تو قیامت کے دن جو بھی چھپایا ہوگا اسے آ لے گا, پھر پورے کا پورا دیا جائے گا جو کسی نے کمایا ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا.
أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
کیا ایسا شخص جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو اس جیسا ہوگا جسے اللہ کے غضب نے گھیر لیا ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور لوٹ کر جانے کے لیے بہت
اللہ کی رضا ڈھونڈنے والا اور اپنے آپ کو دوزخ کی طرف دھکیلنے والا. رب نے کہا یہ برابر نہیں ہو سکتے, جو ہمارے رضاؤں کے متلاشی ہیں ہم نے ان کا مقام کوئی اور رکھا ہوا ہے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما يعملون.
یہ لوگ اللہ کے ہاں مختلف درجوں میں ہوں گے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ کرتے ہیں.
ایک ہی جملے میں کہتا ہوں, جو کام بھی کرو نا مذہب کا اللہ کی رضا کے لیے کرو. وہ مٹی کا ڈیلا بھی پکڑایا تھا نا, وہ بھی اللہ کی رضا. اے اللہ تو خوش ہو جا, میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. یہاں بھی آتے ہو اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا ڈھونڈنا بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے.
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ بڑی شان کے ساتھ اٹھایا انہیں میں سے ایک رسول جو تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیتیں اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے.
معروف زمانہ آیت ہے, ہزاروں بار علماء سے تقریر سنی ہوئی ہے, اس لیے ترجمہ ہی ہمارے لیے کافی اور شافی ہونا چاہیے. اولم اصابتکم مصیبت قد اصابتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر.
کیا ہے کہ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی جس کی دو گنا مصیبت تم
پہنچا چکے
تو کہنے لگے یہ کدھر سے ہوئی؟ آپ فرما دو کہ وہ خود تمہاری طرف سے ہے, بے شک اللہ ہر چاہی ہوئی چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے.
احد میں کافر بہت سارے مارے گئے نا, تو مسلمانوں کے پاس جب شہادت ہوئی تو کہا ہے یہ کیا کہا, بات یہ ہے کہ اگر یہ مصیبت آپ کو پہنچی آپ کے بندے اللہ کے پاس گئے تو ان کے بھی تو ڈبل گئے ہیں, تو رہی گال کہ یہ آئی کتوں ہے, تمہاری طرف سے آئی ہے. سرکار نے کہا جو تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی, تو آپ لوگوں نے کیوں چھوڑی تھی؟ اس لیے یہ تمہاری طرف سے آئی ہے. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ.
وہ مصیبت جو تمہیں پہنچی اس دن کے دو فوجیں ملی وہ اللہ کے حکم سے تھی, اس لیے کہ وہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی.
اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کے لیے نبیوں کے لیے جس طرح کے الفاظ مرضی ارشاد فرما دے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اب باہر جا کر ہم نے اس طرح کے لفظ نہیں بولنے, اس طرح کے لہجے نہیں بولنے. ہمارے لیے تو یہ سارے کے سارے محترم لوگ ہیں, مقدس لوگ ہیں.
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون.
پہچان کرا دے ان کی جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی لڑو یا دشمنوں کو دور کرو, کہنے لگے اگر ہم اسے لڑائی سمجھتے تو ضرور تمہارے پیچھے چلتے. وہ لوگ آج کے روز ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ہیں, اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے ہیں اور جو ان کے دلوں میں نہیں ہے, اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں.
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جب خود بیٹھے رہے کہ وہ اگر ہماری اطاعت کرتے تو مارے نہ جاتے, جواب میں فرمائے محبوب اپنے آپ سے موت پھیر کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو. بار اس بات کو مختلف انداز میں دہرایا جا رہا ہے.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
اور اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے لوگوں کو ہرگز مردہ خیال نہ کرنا, بلکہ وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے ہاں روزی دیے جاتے ہیں.
اللہ کے ہاں زندہ ہیں, روزی دیے جاتے ہیں. قبر میں اللہ کی طرف سے نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے. سٹائل اور ہے, پتہ نہیں چلتا ہمیں, جیسے ادھر کی زندگی کا سٹائل اور ہے. قبر میں رزق ہے صحیح. یہ جو مسلک کے خاص بندے ہیں نا, جو اعلی حضرت کو خاص کر کے پڑھتے ہیں, تو ان کو تھوڑا کچھ سمجھ آنا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں. روٹیاں پانی قبر میں ہوتا ہے, پھل شل ہوتے ہیں قبر کے اندر, رزق ہوتا ہے قبر کے اندر. مجھ سے بعد میں پوچھ رہے ہیں کون سی بات تھی.
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عنایت فرمایا ہے اور خوشخبریاں پاتے رہتے ہیں اپنے ایمان والے پچھلوں کے بارے میں اور جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے.
یہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں نا, یہ بات قرآن پاک کہہ رہے ہیں. مثلا ہمارے ابا جی فوت ہو گئے تو پھر ہمارے خاندان سے جب کوئی اور فوت ہوتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں, یار وہ کیا حال ہے, مٹھو نا کیا حال ہے, پوچھتے ہیں ان سے, وہ یار وہ عبد المجید مڑا بڑا پتر اس نے کیا حال ہے, وہ سنیا بیمار سی حالات پوچھے. یس سب شروع نا, وہ پچھلوں کی خوشخبریاں پاتے ہیں سنتے ہیں, وہ حافظ ہو گیا جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, خوشخبریاں ملے تو خوش ہوتے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ روحوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں آپس میں, یہ کوئی اندھا نظام نہیں ہے. لم یلحقو بہم, جو ابھی تک ان کے پاس نہیں نہ پہنچے تو ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا حال ہے ان کا.
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
خوش خوش ہیں اللہ کے انعام اور فضل پر اور یقیناً اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا.
صدق اللہ العظیم. کل بڑے معاشرتی, آج ذرا جہاد کی باتیں کچھ زیادہ آئیں, کل سورۃ النساء انشاءاللہ تعالی آئے گی, اس میں بڑی عورتوں کے احکام, مردوں کے احکام, وراثت کے احکام, شادیوں کے احکام, کافی ساری اس طرح کی اہم چیزیں ہیں. کوشش کرنا کہ تشریف فرما واقعی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ بندہ ہے نا بندہ سست